الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. سیرۃ ختمی مرتبت موجودہ سال کی آج آخری تقریب. مجموعی طور پر آج ہماری 215 نمبر کی تقریر ہے اور اس سال کی یہ 12ویں تقریر ہے. ایک گزارش یہ تقریر کے آخر میں بھی کرنا ہے مگر شروع میں بھی کر دی جائے بلکہ دو گزارشات. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آج کی تقریر انشاءاللہ قرآن کریم کی انہی آیتوں کی روشنی میں اختتام کو پہنچے گی کہ اے رسول تجھے بھی موت کا سامنا کرنا ہے اور انہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے. اے حبیب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی اور دوام قرار نہیں دیا. اب ان ماتم جب تجھے مرنا ہے فہم الخالدون تو یہ لوگ کیسے ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں. اور پھر خاص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جسے خود پیغمبر خواہش کر اپنے آخری وقت میں شہزادی سے تلاوت کروایا کہ جان لو محمد ایک رسول ہے قد خلت من قبل الرسل اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. اب ان ماتا اور قتل اگر یہ مر جائیں یا مار دیے جائیں یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ ان قلب کو ملا آباب کو واپس پرانے رابطے سے چلے جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه اور اگر کوئی آدمی منقلب ہوتا الٹا ہو جاتا واپس پرانے راستے پہ چلا جاتا لن یغر اللہ شیئا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. سیجزی اللہ الشاکرین ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یہ تین چار آیتیں جو مختلف حوالوں سے پیغمبر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا پیغام دے رہی تو ان کی روشنی آج کی تقریب پیغمبر کی وفات یا انتقال پر مکمل کی جائے گی. مگر دو گزارشات یہ ہیں کہ نمبر ایک یہ سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا. سیرت رسول میں پیغمبر کی زندگی کے بے شمار واقعات. میں لفظ بے شمار کا ترجمہ جانتا ہوں بے شمار واقعات واقعات اتنے زیادہ کہ گنتی میں بھی نہیں آ سکتے ابھی باقی اور وہ سارے کے سارے سیرت کا بھی حصہ یعنی جو ہمارے اور آپ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں اور تاریخ کا بھی حصہ. تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی ابھی 1-8 سال اور چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں پیغمبر کے انتقال کے حوالے سے روایتوں کو ذرا تفصیل میں جا کے پڑھا تو اندازہ یہ ہوا کہ ابھی تو پیغمبر کا انتقال بھی ایک ایسا مسئلہ کہ کم سے کم ایک پوری تقریب اور اگر ذرا اطمینان سے پڑھا جائے تو 2 تقاریر فقط پیغمبر کے انتقال کے آخری 5 دنوں کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ سالہ آئندہ اس کو اور تفصیل سے لیا جائے گا. ابھی تو بات اس لیے مکمل کر لی گئی کہ جب تقریباً ہم وہاں تک پہنچ چکے تو 5 منٹ کی گفتگو کر کے اس کو مکمل کر لیا گیا. پتا نہیں زندگی کب تک ساتھ دے سال آئندہ یا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں یا خود انشاءاللہ خدمت رسالت میں جا چکے ہوں. اور اسی حوالے ایک اور گزارش کہ یہ موت کا موضوع بھی مکمل نہیں ہے، مگر سیرت رسول میں تو ایک مسئلہ اور، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دنیا سے پردہ کر دینے کے بعد بھی پیغمبر کے واقعات کا سلسلہ چلتا رہتا. پہلی بات تو میں نے عرض کی نا کہ خود پیغمبر کی زندگی کے بے شمار واقعات باقی، مگر سیرت نبی میں ایک حصہ آتا ہے سیرت النبی انتقال کے بعد، جو کئی واقعات رسول کے حوالے سے ہیں، خاص طور پر ماہ شعبان ہے، اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب ماہ شعبان کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا، تو خاص طور پر ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہ جہاں تو پیغمبر کا دنیا میں واپس آنا اور اس کے بعد شیطان سے جنگ کرنا اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کی حکومت کو دیکھ کر ایک زندگی گزارنا، وہ جو عقیدہ رجب کے حوالے سے سیرت رسول، خیر وہ تو خاص ہمارا عقیدہ، لیکن عامۃ المسلمین کے عقیدے میں بھی سیرت النبی اس دنیا سے رسول کے جانے کے بعد بھی چلتی رہتی، بلکہ اگر کسی کو زیادہ تجسس بھی ہو تو غالباً 300 صفحے کی 2 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب بھی چھپی ہو، سیرت النبی بعد رسال النبی. جب یہ 3-4 گزارشات صرف اس لیے کہ آج یہ سلسلہ جہاں پہنچ رہا سرسری سننے والوں کو لگے گا کہ مکمل ہو گئے، نہیں، ابھی تو یہ سلسلے کی بہت ساری شکیں باقی. آئیے اس ایک مختصر کی تبدیل کے بعد خاص آج کی تقریر کے حوالے ایک اور تبدیل باندھ کر ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں کہ آج کی جو تقریر اللہ کے رسول کا اپنے حج اور قدیر کے عمل سے فارغ ہو کر مدینے آنا اور وہاں سے لے کے پیغمبر کا انتقال، آج کی تقریر یہ موضوع مدینے واپسی سے لے کے دنیا سے واپسی، یعنی آخر ذلحج سے آخر سفر وہ 2 مہینے کے حالات. مگر اتفاق تو نہیں، مگر یہ سارے 2 مہینے ایسے ہیں جو ایسے نازک تاریخی واقعات پر مشتمل کہ جس کو نظر انداز ہی نہیں کیا جا سکتا اور جس کی تفصیل میں بھی جانا ممبر کے مناسب نہیں. ایسے نازک واقعات پیش آ رہے ہیں جس کا اندازہ پیغمبر علم رسالت کے علاوہ، ایک عام 63 سال کا دانشمند بوڑھا جو حالات کے سرد و گرم سے واقف، وہ بھی ایک اندازہ کر لیتا. ایک مخالفت شروع ہو چکی اور ایک ایسا انتظار ہو رہا ہے لوگوں کہ اللہ کے رسول دنیا سے جائیں تو ہم بھرپور طریقے سے انتقام لیں اس خاندان سے. ایک عام آدمی کو بھی اندازہ ہو جائے، علم رسالت کو ایک طرف رکھ دے تو اب یہ سارے واقعات ایسے ہیں، ایک اس میں کشمکش ہے. پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میرے انتقال کے وقت ایک طرح سے خالی، اور منافقین یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم ہر صورت میں مدینے میں رہیں. اب اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو پتا چلنا چاہیے، بزرگ تو خیر جانتے ہیں لیکن تقریر میں نہیں آ سکتی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی الحال اردو میں بھی ایسی کتابیں تو ہیں کہ جس میں یہ واقعات موجود ہیں، حالات زمانہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی کتابیں بھی کب چھپا دی جائیں، مٹا دی جائیں، جلا دی جائیں، پابندی لگ جائے. ابھی ہے تو جنہیں شوق ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لیں. صفحہ نمبر 825 جلد 2 کتاب حیات القلوب، اس کے بعد مزید واقعات وہاں موجود. میں صرف اشارے کروں گا اور اشاروں کو بھی خاصا ہلکا رکھوں گا. کچھ ایسے حالات ہمارے سامنے، جب یہ جملہ کیا بنا تھا، جملہ یہ بنا تھا کہ آپ کی تقریر کا ایسا موضوع کہ تھوڑی آپ کو اکھڑی اکھڑی باتیں سننے کو ملیں گی. اچھا، جن کے ذہن خصوصیت کے ساتھ یہ 3 واقعات ہیں، اسامہ کا لشکر، کاغذ اور دوات والا مسئلہ اور پیش نمازی کا مسئلہ، 3 بڑے بڑے مسئلے، جن میں سے 2 کی جانب تو پھر بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، تیسری کی جانب تو میں اپنے آپ اس قابل بھی نہیں پا رہا کہ اشارہ کیا جائے، اور غالباً تیسرا مسئلہ اپنی نوعیت اور سنگینی کے اعتبار پہلے 2 سے کم نہیں. بس یہ ہلکے ہلکے اشارے میں نے کیے، آئیے جتنا بھی میرے لیے ممکن ربط دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری دو مہینوں جتنی فکر یہ تھی کہ لوگوں کا عقیدہ نہ بگڑنے پائے اور لوگ اہل بیت کو کسی طریقے سے چھوڑے، اتنی ہی فکر یہ بھی تھی کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے عمل نہ بگڑنے پائے۔ دونوں جانب سے ایک وقت نگاہ ڈالنا پڑ رہی ہے، ایک جانب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا عقیدہ تباہ نہ کر لیں دشمنی اہل بیت، اور دوسری جانب یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں اس خرابی سے بچانے کے لیے میں بار بار جب اہل بیت اور علی کا تذکرہ کروں گا تو علی کے ماننے والے اس سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ نہ واجبات کی ضرورت، نہ حرام سے بچنے کی ضرورت، نہ تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت، جنت تمہارے پٹے پہ لکھی ہوئی ہے، جہنم تمہارے لیے ممنوع۔ اب اس وقت ذات علی اور شان اہل بیت بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے ان حالات کی وجہ جو خود بخود بنتے چلے نہیں جو بنائے گئے۔ مگر وہی مسئلہ جو میں نے دو ہفتے پہلے بھی عرض کیا کہ جب غزیر خم کے حوالے سے ہم اعلان ولایت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا نتیجہ نکالیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ایک ہی چیز منافقین کے لیے پیغام کچھ اور ہے اور مومنین کے لیے پیغام کچھ اور ہے۔ غزیر کے حوالے سے میں نے بات کی اور یہی آپ کو پیغمبر کی زندگی کے آخری 7 دنوں اور خصوصیت کے ساتھ آخری ہفتے میں لگے، آخری ہفتے میں محسوس ہوگا۔ پیغمبر کا انتقال پیر 28 سفر کو ہوا، مگر اس پیر سے پہلے جو بدھ گزرا وہاں سے تاریخ باقاعدہ اس طرح سے شروع ہوتی جیسے ڈائری لکھی جاتی، یعنی پیغمبر کی زندگی کا آخری بدھ 23 سفر، وہاں کے واقعات جمعرات 24 سفر، جمعہ 25 سفر، ہفتہ 26 سفر، اتوار 27 سفر، پیر 28 سفر اور منگل 29 سفر۔ آج یہ سلسلہ منگل کو چل رہا، منگل کو جا کے یہ مسئلہ مکمل ہوا تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری ہفتہ بدھ سے لے کے منگل تک، اس میں آپ خاص طور پہ دیکھیں اس آخری ہفتے میں کہ پیغمبر ایک توازن کا خیال کر رہے ہیں۔ ایک طرف اہل بیت کے فضائل خصوصاً مولا علی کی فضیلت بیان کرنا ضروری، دوسری جانب علی کے ماننے والے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ پیغمبر کے آخری زمانے کے خطبات میں ایک جملہ ایسا آیا جس کا ترجمہ مرحوم مولانا نقن صاحب فضلہ نے یہ کیا، ولا یتمنن متمنن، شیعوں کے حوالے سے ہے یہ جملہ، کہ کوئی سبز باغ دکھانے والا تمہیں سبز باغ نہ دکھائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سبز باغ کے چکر میں پڑ جائیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے آج کی تقریب وہ باتیں بھی آ جائیں گی جو براہ راست ہم سے متعلق، اس لیے کہ ہم اس مرحلے سے تو الحمدللہ کامیابی سے گزر گئے جو رسول کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بغض اور عداوتی علی میں یہ عقیدہ نہ بگاڑ۔ ہمارے لیے تو دوسرا ڈر ہے رسول کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت علی کو غلط مفہوم میں لے کر سارے واجبات ثابت سارے حرام جائے۔ چنانچہ آج کی تقریب باوجود تھوڑا سا مبہم ہونے کی مومنین کرام کے لیے نعوذ باللہ بالکل بیکار نہیں، اللہ کا رسول آخری حج کو انجام دے کر آخر ذلحج شہر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چلے تھے ذلحج کے شروع میں اور پہنچے ہیں اس مہینے کے آخر۔ یہ سارے واقعات جو آپ 2 سال سے سن رہے ہیں، پچھلے سال سے آخری حج شروع ہوا، پچھلے سال کی تقریباً 12 تقریر اور اس سال کی اب تک کی 11 تقریر، ایک سال کا وقت ہے، 24-25 تقاریر ہیں، مگر ایک مہینے کے واقعات، شروع مہینے میں مدینے سے نکلے آخر مہینے میں مدینے سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ پیغمبر کی سنت کہ جب کبھی مدینے واپس آتے ہیں تو سرحد مدینہ پر رک کر ایک نماز شکرانہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک دعا بھی مانگ کر مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں آج بھی تمام مجتہدین کی کتاب یہ دونوں سنتیں موجود، جب مکے کے حرم میں داخل ہو تو حرم کی سرحد پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھو، اور جب مدینے کے حرم میں داخل ہو تو سرحد پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھو۔ پیغمبر جس راستے سے 21 سال یعنی آخری حج میں مدینے میں داخل ہو، کیونکہ یہ پیغمبر کا آخری سفر اس لیے اس کی یادگار، وہاں سے ایک مسجد بنائی گئی تھی اور ایسی مسجد تھی کہ معصومین کی روایت میں بھی یہ جملہ ظاہر مدینہ مدینہ کی جن جن مسجدوں میں نماز پڑھنا مستحب، اس میں ایک مسجد محرم کا بھی تذکرہ، لیکن کیونکہ آج کل وہاں کے حکومتی قوانین ایسے ہیں کہ آپ اپنی سواری پر خود بھی اختیار نہیں رکھتے کہ کس راستے سے چلے، کہاں روکے، کہاں چلے، اس لیے فی الحال اس پہ اتنا عمل نہیں. لیکن جیسا مدینہ کی اہم ترین مسجد ہے مسجد الرسول یا مسجد النبوی، اس کے علاوہ مومنین مسجد قبا جاتے ہیں نماز پڑھنے، مسجد قبلتین یا مسجد قبلتین جاتے ہیں نماز پڑھنے، مسجد مباحلہ جاتے ہیں نماز پڑھنے، میدان خندق میں تو اتنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ ٹانگیں ٹوٹ جاتی، مگر جو تو جذبہ ختم نہیں ہوتا. اسی فہرست کے اندر ایک یہ مسجد محرم کا نام ہے جو سرحد مدینہ سے اس طرف سے واقع جدھر سے قافلہ غدیر سے مدینہ میں داخل ہوتا، اور اللہ کے رسول شہر مدینہ ذیلحج کے آخر میں داخل ہوئے. محرم کا مہینہ پیغمبر مدینہ میں گزار رہے. اس دوران ایک ہی بڑا واقعہ پیش آیا، باقی چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات تو پیش آئے. یعنی وہ سلسلہ جو پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد سے شروع ہوا اور فتح مکہ کے بعد تو بہت بڑھ گیا. عرب کے مختلف قبیلوں ڈیلیگیشن بنا بنا کے آنا، وہ تو ابھی نہیں جاری بلکہ اب زیادہ بڑھ گیا، اس لیے کہ ایک طرف پیغمبر ایک مہینے مدینہ سے باہر رہے اور دوسرے لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ اب رسول دنیا سے جانے والے. تو اس محرم، محرم کا مطلب نیا اسلامی سال شروع ہو گئے، یعنی 11 ہجری شروع ہو گئے. پیغمبر اپنی عمر کے 63 سال میں داخل ہو گئے. اعلان رسالت کا 23 سال شروع ہو گیا. 11 ہجری کا سن جو رسول کی زندگی کے آخری دو مہینوں کا سن شروع ہو گئے. ڈیلیگیشن آ رہی، وفود آ رہی، مگر پیغمبر کی جانب بڑا قدم ایک ہی اٹھایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جیش اسامہ یا اسامہ کے لشکر کی تیاری. اسامہ اگر سے ایک نیا نام رہا تاریخ اسلام پڑھنے والے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق ہندوستان اور پاکستان سے، مگر اب یہ نام اتنا نیا بھی نہیں رہا. اسامہ کا لشکر تھوڑا سا پچھلی تقریر کا آخری حصہ یاد دلا دوں. حذیفۃ الیمانی جو پیغمبر کے رازدار کہلائے، خاص اس وجہ کہ جس گھاٹی میں پیغمبر کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا وہاں رسول نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اگر کہ عمار کو بھی لیا تھا لیکن عمار کو ذرا فاصلے پہ رکھا تھا، ان کو لیا بھی تھا اپنے ساتھ اور ایک ایک چہرہ دکھوایا بھی تھا. چنانچہ کئی سالوں کے بعد ایک نوجوان عمارے حذیفۃ الیمانی کے پاس آیا اور ان سے کہا تھا کہ آپ آخری واقعات کے گواہ، تو آپ مجھے یہ تاریخ بتائیے کہ آخری زمانے میں کیا ہوا ہے. اسی کی وہ روایت چل رہی تھی جس میں صفا 825 کا حوالہ دیا کہ حذیفہ نے پورا واقعہ سنایا کہ جب ہم لوگ مدینے پہنچ گئے تو مدینے پہنچتے ہی کچھ افراد غدیر کی بیعت کو توڑ کر ایک نئی تحریر لکھی، وہ پچھلی تقریر میں آ گئے. اور اس کے بعد ایک خاتون جس کے حوالے سے مجھے یاد ہے میں نے پچھلی تقریر میں کہا کہ دیکھیے عورت کا رول اور کردار اسلام کی تاریخ میں کتنا اہم. ایک خاتون یہ ساری بات ایک طرف حذیفۃ الیمانی کو بتا دی اور دوسری جانب پیغمبر کو. حذیفۃ الیمانی کو اس لیے بتائی گئی کہ جب وہ آخری واقعہ پیش آئے تو پھر یہ مشہور ہو گئے کہ کم از کم اس مسئلے میں اللہ کا رسول حذیفۃ الیمانی سے کوئی بات چھپا کے نہیں لگتا، کم از کم اس مسئلے میں. وہ ساری تفصیل آ گئی. اب وہ روایت کا آخری ٹکڑا بتا دوں کہ یہ نوجوان حذیفۃ الیمانی سے پوچھتا پھر کیا ہوا. حذیفہ نے وہ تفصیل بتائی جو منبر پہ نہیں آ سکتی، کہا کہ اللہ کے رسول یکے بعد جیگر ان سارے لوگوں کو ایک ایک بلایا جن جن کے دستخط، اور سب سے ایک لفظ ہے اردو میں تجاہل عارفانہ، آدمی کوئی چیز جانتا ہو مگر اس طرح پوچھے کہ جیسے نہیں جانتا. پیغمبر نے ایک ایک کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی کل کیا ہوا تھا، ہر ایک نے آئیں بائیں شائیں کوئی جواب دیا. پیغمبر ایک ایک اشارہ کرتے رہے یہاں تک. اب میں اگلے جملے کہنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پا رہا. یاد ہے کہ پیغمبر ان لوگوں کے علاوہ جن کے دستخط اس معاہدے پر بعض خواتین کو بھی بلائے، اور ایک ایک کر کے ان خواتین کو بھی بعض خواتین سب نے ایک ایک کر کے ان سے بھی یہ باتیں پوچھی. یہ حذیفہ کی روایت میں چل رہا. اور پھر ایک خاتون سے تو یہاں تک کہا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی سے بتائی دے رہا ہوں کہ فلاں جگہ جب جاؤ گی تو وہاں کے کتے بھونکیں گے، تو ساری چیز اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. تو خواتین میں سے بات ہوئی, مردوں میں سے تو ہر ایک سے بات ہوئی جس نے اس پہ دستخط کیے, خواتین نے اس پہ دستخط نہیں کیے مگر اللہ کا رسول برابر سے ان کو اس میں شریک سمجھ رہا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں اس نوجوان حذیفہ یمانی سے کہا کہ اچھا اتنی بڑی سازش پیغمبر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے خلاف ہو گئی, اور میں آج تک اس بات سے بے خبر کہ اللہ کے رسول مولا علی کو اتنا بڑا رتبہ دیتے جنا کہ میں چاہ رہا ہوں. اور اس وقت یہ چین ہو کر حذیفہ کے پاس سے نکلا مولا کی تلاش میں, اور اس دن مولا کے پاس پہنچا جس دن مولا صفین کی لڑائی کے لیے کوفے سے نکل رہے تھے. جاتے ہی لشکر امام میں یہ نوجوان شامل ہوا جس کی روایت یہ معاہدے کا تذکرہ ہے, آخری واقعے کا تذکرہ ہے, پیغمبر کی شہادت کا منصوبہ جس نے حذیفہ الیمانی سے ہم تک روایت پہنچا, اور اس عقیدت کے ساتھ مولا کے لشکر میں شامل ہو کہ مولا اسی آدمی کو اپنا نمائندہ بنا لیا, ابھی ابھی آیا نیا نیا تازہ تازہ, اور مولا نے اسی کو اپنا نمائندہ بنا لیا کہ جب جنگ سے پہلے یہ طریقہ رسول کا بھی رہا اور امام کا بھی رہا, کربلا میں حسین کا بھی رہا, پہلے مطالعہ تو مذاکرات کی بات, ہم جنگ چھیڑنا نہیں چاہتے, تو جس آدمی کو مولا نے بھیجا اس کو بھیجا. تو نیا تھا مگر جتنے خلوص اور جذبے کے ساتھ آیا کہ سالوں سے مولا کے ساتھ بیٹھنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا, لیکن مذاکرات تو ناکام ہو نہیں, فریق ثانی تو طے کر کے بیٹھا جنگ کرنا. تو سب سے پہلے صفین کی لڑائی میں جو آدمی شہید ہوا, یہ تاریخ کا جملہ ہے, وہی حیات القلوب میں تفصیل, وہ یہی نوجوان بالکل نیا مسلمان, لیکن یہ مسلمان تو پرانا بالکل نیا مومن. یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ کہ حذیفہ الیمانی کی اس روایت اتنی تفصیلات اور اس انداز سے پیغمبر کی خواہش بتائی گئی ہے علی کے حوالے سے, یہ اتنی تبدیلی اس نوجوان میں آ گئی کہ آتے ہی سب سے سبقت لے گیا. چنانچہ ممبر سے بیان نہ ہو سکے, ہماری بزرگ خواتین بھی اب یہ باتیں اگر بھول گئی, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ عورتیں یہ باتیں پڑھتی تھیں اور اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں, تو وہ سلسلہ ہی نہیں رہتا کہ کوئی مخالف اس پہ پابندی لگائے, کوئی دشمن اسے چھپائے, اب تو وہ سلسلہ نہ رہا. عورتوں کو بھی یہ چیزیں یاد نہیں رہی, ہندوستانی فلموں کی اسٹوری سن لیجیے وہ بتا دے گی, لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک, اگرچہ اتنا غیر متعلق نہیں ہے مگر چونکہ آج اس سلسلے کی آخری خبریں. تو خلاصہ یہ کہ اتنا جوش ہے اس روایت, اتنا اس روایت کے اندر جذبہ کہ صحیح طور پہ آدمی اسے پڑھے اور سمجھے تو اسی انداز کی طرح سے اس کا دل چاہتا ہے کہ نام علی پہ جا کے اپنے آپ کو قربان کرو. اب جب یہ سارے حالات بن رہے جو حذیفہ الیمانی نے اس نوجوان کو بتایا, تو پیغمبر ایک اعلان کیا, اور اس اعلان کا مقصد ہر ایک کو معلوم ہے, اس لیے میں مقصد نہیں بتا رہا. اعلان یہ کیا کہ آج سے چار سال پہلے ایک اسلامی لشکر رومیوں کے ہاتھوں بہرحال شکست اٹھا کے آیا, جس کا نام ہے جنگ موتا. آج بھی یہ موتا اردن میں واقع, اب کتنے ہی ایسے بدقسمت لوگ جن کو اردن جانا پڑتا ہے عراق کے اندر جانے کی خاطر, اور انہیں نہیں پتا کہ چند میل کے فاصلے پر اتنا اہم میدان موتا واقع ہے کہ جہاں جنازے جعفر تیار کر ہوگا. اگر کہ چار سال پہلے جب جنگ موتا کے حالات میں یہ باتیں آ گئی, لیکن کتنے لوگوں کو میرے وہ جملے یاد ہوں, تو جنگ موتا چار سال پہلے کی لڑائی, یعنی سات ہجری کی لڑائی, آخر تین سال پہلے کا واقعہ, جماعت الاولی سن آٹھ ہجری میں وہ واقعہ پیش آئے. تین بڑے سردار جعفر تیار, زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ یکے بعد دیگر عالم اسلامی کو بچاتے ہوئے اس وقت شہید ہوئے. تین سال گزر پیغمبر محرم سن گیارہ ہجری غدیر سے آتے ہی جو مہینہ ہوا اس میں اعلان کیا کہ ہمیں اس کا انتقام لینا ہے اور بدلہ لینا. چنانچہ زید کے بیٹے اسامہ جن کے بارے میں یہ طے شدہ ہے کہ وہ بیس سال کے بھی نہیں تھے, ایک روایت میں انیس کے, ایک میں اٹھارہ کے تھے, ایک میں فقط سترہ کے. زید جو جنگ موتا میں شہید ہوئے, احتیاطوں نے جملہ دہرا لوں کہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے تین سردار ان کی ترتیب کا اختلاف بھی تاریخ اسلام کا ایک اختلاف, تمام شیعہ روایتیں معصومین کے بتائے ہوئے واقعات کی وجہ سے متفق کہ اصلی سردار کیا پڑے تیار تھے, وہ مارے گئے تو زید سردار بنے, وہ مارے گئے تو عبداللہ. لیکن عام تاریخوں میں آپ کو یہ ترتیب الٹی ملے گی, پہلا سردار زید کو مانا جاتا ہے عام طور اور دوسرا جعفر تیار کو. یعنی یہ ثابت کیا جاتا کہ اللہ کے رسول نے جعفر طیار کو کسی اور کی ماتحتی میں بھیجا، کیونکہ یہ تفصیلات پہلے آ چکی، تو صرف ایک جملہ اس لیے کہا کہ وہ تقریر اگر کسی نے نہیں سنی یا یاد نہیں، اور وہ اسکول میں اسلامیات پڑھتا رہتا تو یہ بات اس کو بار بار بتائی جاتی رہے کہ ترتیب ہماری روایتوں میں مختلف ہے، جعفر طیار پہلے سردار اور اصلی سردار، لیکن پیغمبر ان کے بیٹے عبداللہ کو نئے لشکر کا قائد نہیں بنائے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ آتا ہے اس ترتیب کی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں، بس اتنا ایک جملہ میں کہہ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس لشکر کا مقصد صحیح معنوں میں بدلہ لینا تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ جو پہلا سردار تھا اس کے بیٹے کو جانشین بنا کے بھیجا جاتا، جبکہ عبداللہ ابن جعفر طیار اسامہ ہی کے ہم سے اور جعفر طیار کے بیٹے، لیکن ان کو تو روکا گیا، اس لیے کہ اہل بیت کو تو مدینے میں روکنا چاہتے ہیں پیغمبر، اور دوسرے سردار کے بیٹے اسامہ کو جن کی عمر 17 سال سے 19 سال بتائی جاتی تھی، ان کے قیادت میں لشکر بنائے اور تقریباً سارے مدینے کے مردوں اس لشکر میں شامل کر یہ اعلان کیا کہ 3 سال پہلے آگ ہجری میں جو واقعہ ہوا اس کے بدلے اور انتقام کے کہ 3 بڑے مسلمان سردار اور بہت سارے دیگر مسلمان مارے گئے، ان کے خون کا بدلہ اب تک باقی، یہ لشکر جا رہا ہوں، اور بڑی جلدی کی پیغمبر نے اس لشکر کو مدینے سے باہر بھیج دیا، مگر اس کے بعد پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کچھ لوگ جانے پہ تیار نہیں، پیغمبر بار بار رپورٹ دے رہے، یہاں تک کہ اس کشمکش میں محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر شروع ہو گھر سے، آخر محرم میں لشکر بنا اور سفر کا شروع، بار بار پیغمبر رپورٹ لیتے، یہاں تک کہ ایک دن پیغمبر اتنے جلال میں آ گئے کہ اب کسی کے پاس کوئی جواز نہ رہا رکنے کا، یعنی ممبر پہ جا کے پیغمبر نے وہ مشہور فقرہ تھا جسے تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، عربی میں جیش لشکر کو کہتے ہیں، اسامہ زید کے بیٹے کا اللہ کی لعنت جو اسامہ کے لشکر سے تخلف کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے اور پیچھے رہ رہا ہے، چنانچہ مجبوراً اب اس لشکر کو مدینے سے حرکت کرنا پڑے، مگر 3 میل دور جرف جو گاؤں ہے وہاں جاتے ہی رک گئے، جیسے کراچی سے کوئی قافلہ نکلے اور اس 3 میل پہ جا کے رک جائے، اور پھر اتنے دیر ہوتا رہا کہ پیغمبر کا انتقال ہو گئے اور حالات بدل گئے۔ اب بڑی دلچسپ اور بڑی اہم بحثیں ہوئی کہ اس لشکر کے ذریعے سے پیغمبر کا مقصد کیا تھا، وہ سب کو چھوڑ دیا، اور کسی دوران پیغمبر بیمار پڑے، اور یہ بیماری روز بروز بڑھتی چلی، تقریباً 11-12 سفر، یہ وہ تاریخ بتائی جاتی ہے جب اللہ کے رسول بستر علالت میں گرے، اور 28 سفر یعنی تقریباً 2 ہفتے پیغمبر بیماری ہی میں رہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبر کی زندگی کا آخری ہفتہ بہت نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آئے، پیغمبر کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، مگر پیغمبر بار بار یہ دریافت کر رہے ہیں لشکر گیا کہ نہیں گئے، لشکر گیا کہ نہیں گئے، وہ جو پیغمبر نے جلال والا آخری خطبہ دیا اس وقت اتنے کمزور ہو چکے کہ سہارا لے کے مسجد میں آئے، یہاں تک کہ عید سفر اور خود کا دن آ گئے۔ اب اللہ کے رسول کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر 2 بہت ہی اہم تاریخی واقعات ہیں جنہیں نظر انداز کرنا پڑ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب پیغمبر اتنے بیمار ہو گئے تو مسجد نبوی کی نماز جماعت، بہت بڑا مسئلہ، بہت اس میں پیچیدہ روایتیں آ گئیں کہ وہاں کی نماز کیا ہوتا رہا، لیکن اتنا حساس موضوع کہ باقی باتیں تو میں اشارتاً کہہ گیا، یہ میں اشارتاً بھی نہیں کہہ رہا ہوں، تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ بھی اتنا ہی حساس ہے لیکن یہ اشارتاً کہا جا سکتا، وہ یہ کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں۔ عالم اسلام میں آج تک یہ اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے جب انتقال کیا تو کس گھر میں تھے اور کس سینے پر پیغمبر نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور اتنی اس کے اندر روایتیں پیچیدہ بنائی گئیں کہ باقاعدہ یہ تاریخی مسئلہ ایک اتنا خطرناک موضوع بنا دیا گیا کہ قتل و غارت غریب اس حوالے سے ہو جاتی، سنا میں صرف وہ روایتیں پڑھتے ہوئے جو ائمہ نے ہم کو بتائی دوسری طرف اشارہ بھی نہیں کروں گا، اتنا جملہ میرا کافی. یہ بہرحال یہ اب تک اختلاف ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بھی تو ایک اختلاف ہے کہ پیغمبر کا انتقال کب ہوا، وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں، وہ اتنا مہین اختلاف نہیں، مگر پیغمبر کی بیماری میں مسجد کس کے ہاتھ میں رکھی اور پیغمبر آخری دنوں میں کس گھر میں، یہ ایک مسئلہ. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں 28 سفر 99% علماء کے نزدیک مشہور تاریخ، مگر محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ صاحب کافی وہ بہرحال 12 ربیع الاول کی تاریخ کے قائل صرف ایک آدمی. لیکن ایک آدھ اور علماء مثلا نقل صاحب قبلہ 2 ربیع الاول کی تاریخ کے قائل، 99% علماء کے نزدیک 28 سفر. تو آئیے آخری ہفتہ دیکھیں. اس لیے کہ یہ جو آخری ہفتے کے واقعات اس میں تاریخ کسی نے نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ پیر کو انتقال ہوا تو اس سے پہلے والے بدھ کو کیا ہوا. اب اگر 28 سفر مانے تو یہ سلسلہ 23 سفر سے شروع، 12 ربیع الاول مانے تو یہ سلسلہ کوئی 7-8 ربیع الاول سے شروع ہوگا. یہ چھوٹا سا اختلافی مسئلہ بتا تھا اصل موضوع. پیغمبر بار بار ایک ہی فکر کر رہے ہیں اور وہ مسئلہ ہے جیسے اسامہ، اگر اس دوران یمن کے جھوٹے نبی کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، مگر پچھلے سال جھوٹے دعوے داران نبوت کی تقریر میں وہ تفصیل آ چکی اور یہی ہوا کہ جس دن پیغمبر کا انتقال ہوا اس دن اس جھوٹے نبی کے مرنے کی خبر بھی آئی، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس سفر کو اللہ کے رسول نے ایک بار ایک ایسا عمل کیا کہ جس عمل پہ تو ساری تاریخیں متفق ہیں، مگر کس کے ساتھ رسول نے یہ عمل کیا یعنی کس کو لے کے گئے، اس میں پھر وہی اختلاف. معصومین کچھ اور بتا رہے ہیں، ہمارے لیے وہی حجت، عام کتابوں میں کچھ اور. لیکن آخری ہفتے پیر کے دن شہادت ہوئی یا وفات ہوئی یا وصال ہوا یا انتقال ہوا اور اس سے پہلے والا خود، اللہ کے رسول نے معصومین کے فرمان کے مطابق مولا کو بلایا اور کہا کہ اے علی میرا دل چاہتا ہے اور مجھے حکم خدا ہوا کہ یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ میں جنت البقیع میں جانا، جو اس زمانے میں جنت البقیع نہیں کہلاتی، خالی بقیع کہلاتی، بقیع کے قبرستان میں جانا، اپنے ان ساتھیوں کو بھی سلام کر، جتنے اس وقت زندہ تھے ان کو تو پیغمبر الوداعی سلام کر ہی رہے ہیں حجت الوداع، تو حجت الوداع سے پھر قافلے الگ الگ ہو رہے ہیں، یمن والا جا رہا ہے، شام والا جا رہا ہے، اب یہ باقی بچے. چنانچہ اے علی مجھے سہارا دے کے لے چلو، آج بھی روضہ رسول سے جنت البقیع کا قافلہ کم نہیں، ایسے بیمار آدمی کے جو اپنے بستر سے ممبر تک نہیں جا سکتا، پیغمبر کے بستر اور ممبر میں کتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے ممبر یہاں پر ہو اور جہاں دروازہ ہے یہاں پر بستر ہو، اتنا فاصلہ بھی اللہ کا رسول بغیر دو آدمیوں کے سہارے کے نہیں کر سکتا تھا. تو بقیع تو بہت دور، آج بھی قریب نہیں، جبکہ ساری چیز کی رکاوٹیں ہٹا دی گئی. آج اگر آپ روضہ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو تو لگے گا بقیع سامنے، لیکن اب چلیں گے تو پتہ چلے گا اتنا سامنے بھی نہیں. پہلے تو بہت لمبا راستہ تھا، درخت آتے ہیں، سیلے آتے ہیں، باغات آتے ہیں، مکانات آتے ہیں، مگر پیغمبر نے کہا کہ بقیع میں سونے والوں کا ایک حق ہے، مجھے اسے ادا کرنا، چنانچہ مولا کو لے کے چلے. جب یہ خبر مدینے میں پھیلی، لیکن جو کہ بالکل عین وقت سے پتا چلا نا، پہلے سے کوئی اعلان تو نہیں تھا، تو سارا مدینہ تو نہ آیا لیکن اچھا خاصا بڑا مجمع آ گیا. لیکن عام تاریخوں میں یہی واقعہ تو اپنی جگہ لکھا اور اسی دن کے حوالے سے لکھا ہے بدھ کے اس سفر، باقی ساری تفصیلات بدل دی گئی. اور یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں رسول گئے اور پیغمبر کے خاندان کی ایک خاتون جو بہرحال دوسرے خاندان سے آتی، انہوں نے بستر پہ نہ پایا تو رسول کی تلاش میں گئے، یا پیغمبر یہ غلام کو لے کے بقیع میں گئے. وہ ایک روایت ہے جس کے مطابق وہ سارا واقعہ تنہائی کا اور رات کے اندھیرے کا تھا. معصومین کی روایت ہے جنہیں شیخ مفید نے ارشاد اور علامہ طبرسی نے عالم الورا میں خاص طور پر عالم الورا تفصیل کے ساتھ لکھا کہ مولا کو لے کے روز روشن میں نکلے، چنانچہ جو دیکھتا گیا ساتھ ہوتے تھے اور ایک بڑا مجمع جنت البقیع پہنچا. پیغمبر بقیع کے دروازے پر رک کر پہلے تو چاروں طرف دیکھ کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا بارت السابق ونحن لکم تبع لاحق. مختصر کی ایک دعا. دیکھیے آج اگر ہم جنت البقیع پہ جائیں تو ہم اس طرح سے آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس جنت البقیع ائمہ طاہرین کے روضے بھی اور جہاں امام کا روضہ ہو جائے سلام بعد میں ہوتا ہے, اس میں دخول پہلے نہیں آ جاتا. آج تو ہم جائیں گے ادخل یا موالیہ کہیں, پیغمبر کے زمانے میں جو خالی آپ مسلمان اور اصحاب رسول میرا سلام ہو تم پر اے قبروں میں سونے والوں, تم ہم سے ذرا جلدی کر کے وہاں پہنچ گئے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبعون لاحق. پھر پیغمبر مولا علی کا سہارا لے باقاعدہ قبرستان میں داخل ہوئے اور خاص طور پر وہاں تھے جہاں پہ اس زمانے کے اعتبار سے دو بہت اہم قبریں, ایک اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر. مگر آپ کو یاد ہوگی کہ جب پیغمبر نے ابراہیم کو دفن کیا تھا, یہ واقعہ آ چکا, تو اس وقت یہ کہہ کے دفن کیا تھا کہ بیٹا میں پورے قبرستان میں سے یہاں پہ تو میں اس لیے دفن کر رہا ہوں کہ میرا ایک عظیم صحابی یہاں دفن, اس کے قریب رہو, بڑے لوگوں کی قربت بھی مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے, یہ جملہ رسول ہی کا تھا. تو ابراہیم, مگر ابراہیم کے پہلو میں عثمان ابن مضعون مولا کے بہت ہی قریبی صحابی اور پیغمبر کے جوانی کے دوست اور بزنس پارٹنر. یاد رسول کھڑے ہوئے اور ایک بات بقی کے رہنے والوں یعنی مرنے والوں, گھر کے ہمارے عقیدے میں مرنا کیا, مرنا یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی یہاں سے امریکہ چلا جائے, وہ زندہ بھی ہے جہاں بیٹھا ہے وہاں خیر واقعے سے بھی مرنے کا وہ مفہوم ہمارے پاس تو تھوڑی جو کافروں کے پاس ہے کہ مرے تو ختم ہو گئی بات. لیکن پیغمبر ان مرنے والوں کے خاص حوالے سے کچھ خبری دی, جو اصل جملہ میں کہنے والا تھا کہ ہمارے حوالے سے تو ہر مرنے والا ہی خوش قسمت کہ خراب جگہ سے اچھی جگہ چلا جائے. مگر بقی میں اس وقت تک جتنے لوگ دفن تھے ان سب کو خاص خوشخبری غالباً اس کی وجہ سے اس روایت کو باقی علماء جب لکھا تو کانٹ چھانٹ کی ضرورت پیش آئی. یہ تو معصومین بتا رہے ہیں کہ واقعہ اس طرح پیش آئے, روز روشن میں پیش آیا, بہت سارے گواہ خود بخود بن گئے اور پیغمبر نے کہا کہ اے بقی میں سونے والوں تم انتہائی خوش قسمت کہ ان تمام آزمائشوں اور فتنوں سے بچ گئے جو ان قریب اس امت پر اور اس شہر والوں پہ پیش آنے والے ہیں. یاد رکھو ہے اہل بقی, جملے کا انداز بتا رہا کہ سنا اہل بقی کو نہیں رہے, سنا اہل مدینہ کو رہے, بات بظاہر اہل بقی سے ہو رہی ہے, خطاب بظاہر اہل بقی سے, لیکن یہ جملے اسے کہنے کی ضرورت کیا, تو لگ رہا ہے کہ مجمع پیچھے کھڑا ہے. اے بقی والو یاد رکھو ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے جانے کے بعد اتنے فتنوں کی بارش ہوگی. ایک وہ جملہ تھا جو مصائب کے حوالے سے شہزادی نے کہا اور فتنوں کے حوالے سے رسول نے کہا کہ جیسے رات کا اندھیرا چھا جاتا تو سارے فتنے نکل آتے ہیں. عموماً دنیا کی تاریخ میں ہے کہ رات کے اندھیرے ہی میں سارے فتنے اور فساد ہوتے ہیں. آج کل انسان بڑا چری اور بے باک ہو گیا, بلکہ آخری زمانے کی نشانیاں یہی کہ رات میں کیے جانے والے عمل دن میں کیے جائیں, کمرہ خواب کے اعمال سڑکوں اور بازاروں میں انجام پائیں گے. تو خیر عام مثال حتی کہ قدرت کے نظام میں جتنے موذی جانور ہیں نقصان پہنچانے والے وہ سب بھی رات ہی کو باہر آتے. اس حوالے سے پیغمبر کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس فتنے اور فساد کی ایک تاریخ رات چاہیے اور مصائب اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے رہیں جیسے رات کا ہر جو دوسرے سے ملا رہتا, یعنی ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی دوسری آئے, دوسری ختم نہیں ہوگی تیسری آئے. تو تم خوش قسمت کہ ہم سے پہلے یہاں سے چلے. مختصر دو یقین جملے اور پھر ان بقی والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی, قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, جو کہ ماہ شعبان اور شعبان کی بھی وہ تاریخیں قریب آ رہی جو ہندوستانی اور پاکستانی ماحول میں عرفہ کی تاریخ کہلاتی, یعنی مردوں کو یاد کرنے. تو یہ روایت بھی بالکل مناسب وقت پہ آ گئی خود بخود. پیغمبر نے یہ سنت قائم کر دی مگر ساتھ اپنی اس عادت کے مطابق کہ ہر شخص کو پہلے سے خبردار کر دیتے ہیں آنے والے واقعات, آدمی مانے نہ مانے اس کی مرضی. پیغمبر نے پیغام بھی دے دیا کہ بہت خطرناک ہفتہ شروع ہونے والا, یہ بدھ کے دن پیغمبر کہہ رہے ہیں اور اگلا بدھ جب آئے گا تو دروازہ جل چکا ہوگا, شہزادہ شہید ہو چکا ہوگا, آگ لگائی جا چکی ہوگی. بالکل پیغمبر نے عین وقت پہ بتا دیا. بس جیسا میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے خود گول مول بات کر کے آگے بڑھنا. اب اس موقع پر پیغمبر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور پھر پڑھ گئے اور خود ہی کہا, اے علی تمہیں پتا کہ کچھ دیر کی خاموشی کیوں ہوگی؟ مولا نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہوں. کہا کہ عین اس موقع پر جب میں اہل مکی سے خطاب کر رہا ہوں. اچھا اس جملوں میں تھوڑی سی مایوسی بھی شاید ایک عام آدمی کو نظر آتی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو کہا عین اس موقع پر جب میں یہ جملے کہہ رہا تھا آسمان سے جبرائیل نازل اور مجھ سے کہا کہ خداوند علی اور اعلی یقرؤ کا سلام و یخصو کا بالتحیت و الاکرام, آپ کو سلام پیش کر آپ کے لیے سلام بھیجواتا اور تحیت اور اکرام, اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ اے حبیب دنیا کی ساری حکومت میں دنیا کے سارے خزانوں سے میں تجھے دیتا ہوں اور قیامت تک کی زندگی کے ساتھ. دیکھیے تین ہی مسئلے ہو گئے نا, قیامت تک کی زندگی مل گئی. پھر آپ نے کہا قیامت تک کی زندگی ملی مگر وہ ربات پریشانیاں مصیبتیں جوتے کھاتے ہوئے تو فائدہ کیا؟ کہا نہیں ساری دنیا کا اقتدار بھی دیا جا رہا, اقتدار ملا لیکن ایسا کہ خزانہ خالی. کہا نہیں ساری دنیا کے خزانے بھی دیے جا رہے ہیں, یہ بھی تجھے دیا جا رہا ہے, اور چاہے تو تو میرے پاس آ جائے. آئے علی, جیسے ہی جبرائیل نے میرے سامنے یہ پیش کش رکھا, جو دو منٹ کا وقفہ جو جنت البقیع کے قبرستان میں پیغمبر دعائے مغفرت کے بعد اور باہر نکلنے سے پہلے ایک وقفہ جو پیش کی, جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا میں نے فوراً کہا پرور سکھارا تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, نہ اقتدار چاہیے نہ خزانہ چاہیے, نہ دنیا کی حکومت چاہیے نہ اتنی لمبی عمر چاہیے. یہ پیشکش آخری مرحلے میں بھی رسول کو کی گویا پیغمبر اس کے ذریعے ماننے والوں کو پیغام دیا. ساما سو برس سے ہے بلکہ خبر نہیں والا مفہوم کہ کتنی لمبی لمبی امیدیں اور تمنائیں صبح میں کیوں رکھتی ہوں, تو میں تو بھروسہ بھی نہیں کتنی عمر ملے گی, مجھے تو دی جا رہی اور میں نے لینے سے انکار کر دیا. خیر یہ سارے واقعات ذرا تفصیل طلب ہیں, لیکن اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. پیغمبر واپس اپنے گھر آ گئے. یہاں پر ایک روایت ایسی ہے جو عام مسلمانوں کے پاس ہے, ہمارے پاس اس کا بالکل کوئی پتہ نہیں. ایک جملے میں عرض کر دوں اس لیے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی صاحب شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی تعریف سن کر کبھی وہ کتاب پڑھ. شبلی نے باقی کتابوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اسی موقع پر پیغمبر میدان احد سے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی, کیونکہ اسلام میں اس وقت تک نماز جنازہ آئی نہیں تھی جب جنگ احد ہوئی, تو قبرستان میں آ کے نماز جنازہ پڑھی. ہمارے یہاں مسئلہ شرعی تو ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غلطی کی وجہ سے بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کا جسم قبر میں سلامت ہے اس کی قبر میں جا کے نماز جنازہ پڑھو, اور شہیدان رائے خدا کے جسم ہمیشہ سلامت رہتے. لیکن یہ مسئلہ ان مرنے والوں کا ہو جو نماز جنازہ واجب ہونے کے بعد مرے. بہرحال روایت ہے, کتابوں میں سن لیجیے سبھی کام آ جائے, یعنی پتا چلے گا کہ ایک ایسی روایت بھی ہے جو اختلافی ہے. بہی مانا اختلافی ہے کہ ہمارے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو اس کا بھی کوئی وجود نہیں کہ میدان احد کا کوئی آدمی جنت البقیع میں دفن ہوا, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. لیکن شبلی نے لکھا کہ میدان احد کے جو آدمی بقیع میں لا کے دفن کیے گئے تھے ان کی نماز جنازہ بھی رسول نے اسی موقع پہ پڑھ. خیر واپس آ گئے رسول اپنے گھر اور جمعرات کا جنازہ. اب کیا کہا جائے جمعرات کے حوالے سے؟ بس ایک ہی جملہ کافی. عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے صحیح بخاری میں پانچ جگہ یہ روایت, صحیح بخاری میں پانچ جگہ یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الخمیس وما ادراک ما الخمیس, ہائے جمعرات, اور تمہیں کیا پتا کہ کس چیز کا نام ہے جمعرات. بلکہ یہی حدیث یہی الفاظ جب مسند احمد ابن حنبل میں آئی, یہی عبداللہ ابن عباس, تو راوی سعید ابن جبیر وہ یہ کہتے ہیں کہ خالی اتنا جملہ نہیں کہہ رہے تھے کہ الخمیس وما ادراک ما الخمیس, بلکہ آنکھوں سے اس طرح سے آنسو بہ رہے تھے جیسے رخسار کے موتی, یعنی مسلسل رو رہے. مل خمیس وما ادراک ما الخمیس, بخاری کا جملہ ہے مل خمیس وما ادراک ما الخمیس, مسند احمد کا جملہ ہے الخمیس مل خمیس, ترجمہ سب کا ایک. آئے جمعرات, راوی نے پوچھا کہ کس بات کا اتنا رونا؟ تو مختصر سے جملے کہ وہ جمعرات مجھے یاد, جب لوگ عیادت کے لیے رسول کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اچھا لاؤ کاغذ و قلم میرے حوالے کرو, میں ایسا نوشتہ لکھ لوں تو اس کے بعد تم قیامت تک گمراہ نہ ہو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجمع میں اختلاف ہو گئے, کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس بیماری میں زحمت دینے کی کیا ضرورت, وہ ہمیں سب کچھ تو وہ دے گا. حسبنا کتاب اللہ, قرآن کافی ہے, اس میں سب کچھ تو آ گیا. ایک ایسی چیز لکھوانے سے کیا فائدہ جو ویسے ہی قرآن میں موجود, پیغمبر بیمار اور کچھ نے کہا کاغذ جو قلم لگ. اتنا شور ہو گئے بیمار آدمی کے سرانے شور. پیغمبر نے ایک مرتبہ غضب کے عالم میں کہا قومو ان, نکل جاؤ یہاں سے اور مجھے سکون اور آرام لینے دیں, اور نکل گئے. باقی اس کی تفصیلات آغائے تیجانی یا ڈاکٹر تیجانی ہے سماوی کی کتاب میں پڑھ لیجیے, جس کا نام ہی ہے المیہ جمعرات. کیونکہ حدیث یہی ہے الخمیس وما ادراک ما الخمیس, آئے جمعرات اور تمہیں کیا بتا کے جمعرات کیا. پرتی کیا گئے اور اس کے جاننے والوں طلحہ اور زبیر جیسی شخصیتیں بھی شامل. خیر اس کے بعد اس سے زیادہ جمعرات کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جمعہ اور ہفتہ دو متواتر دن ایسے آتے کہ پیغمبر کو مسلسل مسجد میں جانا پڑتا. ایک تو اس جمعرات کے نتیجے اور ایک جمعرات کے نتیجے میں جمعے کا خطبہ دینا پڑتا. اور اب یہ جملہ میری طرف سے, اور جمعے کے خطبے کے نتیجے میں ہفتے کا خطبہ دینا پڑا, اور پھر اتوار کا دن آ گیا اور پھر کوئی انتقال ہو گئے. بس سمیت کے واقعات کو سمیت کے آگے بڑھ رہا ہوں. خود جمعرات اتنا اہم دن ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا 300 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے, لکھ دی گئی بلکہ 4 منٹ میں نے آپ کے لیے. جمعہ گئی پیغمبر ایک طرف سے مولا علی اور دوسری طرف سے اپنے چچا عباس کا سہارا لے کے چلی مسجد میں آ گئی. اور ایک بار پھر دنیا چھوڑنے سے 4 دن پہلے پھر وہ حدیث ممبر پہ جا کے ارشاد فرمائی ان نثار کلفی کو مستقلین کتاب اللہ ہے وہ عدرتی اعلی بیت. غالباً جو میں رات کے واقع ہے یہ ترقی عمل تھا کہ پھر یاد دلایا پیغمبر ماں ان تمفت تم بے ہما لن تزلو بات, جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ آؤ. مگر یہ فرمان جو حدیث ثقلین کے حوالے سے رسول غدیر خم میں بھی دہرایا, حجت الوداع میں بھی دہرایا اس سے پہلے, آج ایک فرق پڑ گئی. آج یعنی جمعہ کا دن, جمعہ کا مطلب یہ ہوا 25 صفر اپنے انتقال سے 3 دن پہلے, وہی کہ اس کے فوراً بعد پیغمبر وہ ٹکڑا شامل کیا جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور ہماری تو ہر کتاب میں, یہ کہ جو ٹکڑا حدیث حوض کہلاتا ہے, حدیث ثقلین اور حدیث حوض کو ملا دیا پیغمبر جمعہ کی. اور اسی لیے میں نے اس دوسرے ٹکڑے کی وجہ سے کہا کہ یہ خطبہ شاید جمعرات کے واقعے کا ایک رد عمل. کیوں؟ پھر جب پیغمبر نے یہ حدیث مکمل حوض کوثر تک پہنچنے تک, اس کے بعد جو وہ حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں جو صحیح بخاری میں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف جملے, کیا یہ بھی یاد رکھوں کہ میدان قیامت کے بعد جب میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا تو میرے کچھ صحابی ایسے لائے جائیں کہ میں یہ چاہوں گا کہ انہیں حوض کوثر سے سیراب کروں. پروردگار کہے گا کہ اے حبیب خبردار انہیں حوض کوثر سے نہ پھیلا, اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابی کا تمہیں نہیں پتا انہوں نے تمہارے بعد کیا کچھ کیا, چنانچہ انہیں وہاں سے واپس جہنم میں بھیجا جائے. بہت میں نے مختصر کیا اس بخاری کی حدیث کو, اس لیے کہ بخاری کی حدیث امام بخاری پر جو لوگ سن لیں گے لیکن ہم میں سے کوئی پڑھے تو اس سے بھی اعتراض ہو جائے. حدیث ثقلین کے ساتھ اس ٹکڑے کو پیغمبر نے بڑھا دیا. چنانچہ پھر حوالہ دوں کہ علامہ مجلسی نے تو حیات القلوب میں پورا خطبہ لکھ دیا, مگر صحیح بخاری میں فقط اس کا دوسرا حصہ ہے, اور وہی حصہ کتنا اہم یہاں تک کہ ہفتے کا دن آ گیا. اللہ کا رسول اتنے جملے کہہ سکتے, کمزوری کی وجہ سے کانپنے لگے, بولنا مشکل ہو گیا, واپس کرا دیا. نمازیں جاری ہوں مگر کیا ہو رہا ہوگا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مولا تو رسول کے ساتھ مسلسل چنا کے ہفتے کا دن آ گیا. رسول نے کہا کہ اے علی آج پھر مجھے مسجد لے جاؤ, میں اپنے ماننے والوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں, مگر آج سارے مدینے میں پہلے سے اعلان کر دوں. یہ باقاعدہ تاریخ کے جملے ہیں جو اب میں پڑھ رہا ہوں. پورے مدینے میں اعلان ہو گئے کہ اللہ کا رسول خطبہ دینا چاہتا ہے ہفتے کا دن. لوگوں کو تو نہیں پتا نا, لیکن بعد میں ہمیں پتا چل کہ پیر کے دن پیغمبر کا انتقال ہوا, تو یہ انتقال سے 2 دن پہلے کا خطبہ. اچھا ایک جملہ میں نے مجلس کے شروع میں کہا
اسے آخر میں پھر دوہراؤں گا، ابھی ایک خالی حلقہ سا حوالہ. پیغمبر کے اتنے بڑے بڑے خطبات، جیسا تبوک کی لڑائی میں تھا، حجت الوداع میں تھا، آخری زمانے کے حالات کے خطبے تھے یا غدیر خود کر، وہ تو غدیر کا خطبہ آخری، مگر چھوٹے چھوٹے خطبے بیمار آدمی کی کمزوری کے حساب سے، وہ آخری دنوں میں پیغمبر نے چھ سات دی. میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں سب خطبے پڑھوں، اس لیے جب اتنے بڑے بڑے خطبے پڑھ لیے، یہ تو چھوٹے چھوٹے خطبے. لیکن کیونکہ آج اس تقریر کو انتقال کے واقعے تک پہنچانا، انشاءاللہ سال آئندہ بھی یہ سلسلہ اگر جاری رہا، زندگی رہی توفیق رہی، تو یہ واقعات ذرا تفصیل کے ساتھ آئے. خیر وہ سارے چھوٹے خطبات چھوڑ دیے. ایک جمعے کا خطبہ آپ نے سن لیا جو حدیث ثقلین جمع حدیث حوض کا نام، اور ایک ہفتے کا خطبہ سن لیا. ہفتے کا خطبہ ویسا ہی مجھے لگ رہا کہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ منافقین کو جو میں نے پیغام دیا اس سے مومنین دھوکا نہ کھا لیا. اور یہ کہیں کہ چونکہ ہم نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، یعنی تمسکم دے ان سے ہم نے تمسک کیا، تو ہم تو سیدھے سیدھے حوض کوثر پہ پہنچیں گے. جمعے کے دن جو حدیث پیغمبر نے دی کہ اگر ان دو سے تمسک اختیار کر لیا کبھی گمراہ نہ ہوں، اور جہاں تک کہ حوض کوثر سے میرے پاس آؤں، تو شیعہ یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے تو ڈائریکٹ حوض کوثر پہ جانا. ہفتے کا خطبہ سن، ہفتے کے دن اللہ کے رسول ڈائریکٹ اعلان کروائے، پہلے اعلان کروائے، جب پورے مدینے میں اعلان ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ تاریخ کے فکر ہے. میں اسے تاریخ کیوں کہوں، جب یہ چوتھے امام کی حدیث ہے تو یہ تو حدیث کے فکر ہو گئے کہ یہ اعلان سن کے نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، اچھا اگلا فکر امام کا یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی سمجھدار بچیاں، وہ سب تک مسجد میں آ گئی. اعلان ہوا اتنے دنوں بعد پیغمبر کے خطبے، اور ادھر حالات سے بار بار پتا تو چل رہا کہ پیغمبر روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یا تو کئی دن پیغمبر حجرے میں، یا بدھ کو باہر آئے، پھر جمعرات کو سارے مجمع نے رسول کو دیکھا، پھر جمعے کو پھر پیغمبر باہر، خبر تو پھیل گئی کہ ہر گزرنے والا دن رسول اور کمزور ہو رہے ہیں، ہر گزرنے والا دن رسول اور کمزور ہو رہے ہیں. تو خاص جو قابل توجہ میں کرائیے کہ کنواری لڑکیاں تک اپنے اپنے گھروں سے نکل اس وقت مسجد میں آ گئی، اور وہ کیفیت ہوئی کہ جو مجلس میں تو ہم لوگوں کو کہنا پڑتا، لیکن تاریخ میں غالباً اسی یہ خطبے میں کہ رسول ہر ایک دو فقرے کے بعد کہتے ہیں، مجلس سے کہتے ہیں ذرا آگے آ جاؤ پیچھے والوں کو جگہ نہیں ملے، ذرا آگے آ جاؤ پیچھے والوں کو جگہ نہیں ملے. جس کو جس لمحے خبر ملتی ہے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے دوڑا ہوا تھا، مگر کون سا خطبہ سننا، وہ خطبہ سننے جس کا آغاز رسول نے اس طرح سے کیا. یہ سارا خطبہ بھی مجھے سنانا تھا، خیر اس کا 70% حصہ تو آ جائے گا. پیغمبر نے فرمایا ایک بات سن، ما یا تقرب بین اللہ و بین احد، یاد رکھو اللہ کی اور کسی ایک مومن کی کوئی خاص رشتہ داری نہیں. کہ ہم اگر نماز قضا کریں تو اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، اللہ میں چپکے سے جنت میں بھیج دے، اور وہ نماز قضا کرے تو پکڑ لیا جائے. ہم اگر چوری کریں تو اللہ سے رشتہ داری، ہم اگر کسی کا حق مارے تو اللہ سے رشتہ داری، ہماری عورت اگر بے حجاب نکلے تو کچھ اللہ سے خاندانی تعلقات اور دوسرے لوگ پکڑے جائیں. فرماتے ما یا تقرب بین اللہ و بین احد، کوئی قربت اور قرابت اور رشتہ داری اللہ کی کسی سے نہیں، الا بالعمل الصالح، اگر کوئی رشتہ اللہ اور بندے کا ہے تو ایک ہی ہے عمل الصالح. جمعے کے دن ساری توجہ دینا عقیدے کی درستگی پر، مگر یہ غالباً رسول نے دیکھا کہ لوگ سمجھے ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو حرام کھاؤ، گانے سنو، بے حجاب گھومو، دوسروں کا ہاتھ مارو، جنت کا نہیں، سوائے عمل صالح کے کوئی راستہ نہیں. سنو، لا یتقیم متقین ولا یتمنون ولا یتمنن متمنن، خبردار آج کے بعد نہ کوئی یہ دعویٰ کرے اور نہ سب باغ دکھانے والا یہ سوچے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یاد رکھو، اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے سارے جملے اردو میں پڑھ رہا ہوں، باقاعدہ جملہ ولا یتقیم متقین، آج کے بعد کوئی مدعی یہ دعویٰ نہ کرے، ولا یتمنن متمنن، ہم اپنی اردو میں تو ترجمہ کریں کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایک عالم جلیل القدر نے اس کا ترجمہ کیا، کوئی سبز باغ دیکھنے والا یہ سبز باغ نہ دیکھے کہ ہم جنت میں جائیں گے بغیر کسی عمل کے، یہ پیغمبر کا خطبہ، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے، کوئی یہ سبز باغ نہ دیکھے کہ ہم جنت میں بغیر عمل کے بھی جا سکتے ہیں. یاد رکھو، اللہ نے اپنی جنت فقط عمل کی قیمت پر دی، اور اپنی معصیت اور نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم رکھی. اگلا جملہ تو اتنا سخت ہے، بدن کا پٹا کیسے کہا جائے، مگر خود پیغمبر نے کہا, اور لفظ اگر کے ذریعے کا, لفظ اگر کے ذریعے تو شرک نکل جاتا. لو کانا فیہما آلہتہ الا اللہ فسدتہ, قرآن کی آیت کہ اگر دو خدا ہوتے, پیغمبر نے کہا سنو اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں. یعنی جس طرح آخری دنوں اپنی موت کے حوالے سے ہم کو بتایا کہ موت کتنی بڑی حقیقت, کہا کہ مشکل تو مرنا, یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, کہ اگر میں بھی غلط کام کروں اور معافیت کروں تو میں بھی جہنم میں جاؤں. تاکہ ایک بار دماغ سے یہ قناص نکل جائے, یہ تو ذرا میں نے مہذب لفظ استعمال کیا, یہ عوامی لفظ, دماغ سے یہ کیڑے نکل جائیں کہ شرابیں پیے جاؤ, گانے سنے جاؤ, کس کیجرنگ میں بیٹھو, آرام کھاتے رہو, خبز خط کرتے رہو, دوسرے کا ہاتھ کھاتے رہو, اور جنت تب میں بھی جہنم میں. اگر لفظ اگر ہے, لفظ اگر تو کیونکہ قرآن میں بھی رسول کے نام کے ساتھ کتنی جگہ آیا, ڈر لگتا ہے نا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے ایسا جملہ کہا کہ توہین رسالت, روایت ضعیف ہوگی. تو اگر روایت ضعیف ہے آیت تو ضعیف نہیں ہوتی نا. لا اشرک اے عقیب, اگر تو شرک کرے گا تو تجھے بھی اعمال حق کی سزا دے. لا تقبل علینا بعض الاقاویل خطانا من اب الوکیل, اے رسول اگر تو بھی ہمارے نام سے جھوٹی بات کہے گا تیری شہرت کی ساتھ دیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں قرآن میں پہلے سے ہیں, کہ اصل پیغام سے توجہ دیجیے, جملوں میں نہیں. اپنا نام اس لیے لے لیا تاکہ ذرا سی امید بھی کسی کے ذہن میں نہ رہے. دیکھیں جنت پہنچنا مومن کے لیے یقینی, مگر پیغمبر نے کہا گناہ کیا تو جہنم جانا پڑے گا, پھر جنت میں آؤ. وہ اس خطبے میں نہیں, وہ تو بعد میں معصومین نے کہا, اس خطبے میں تو رسول نے باپ باپ منا کر کیا, کہہ کے منع کیا. خبردار آئندہ کو یہ دعویٰ بھی نہ کرے, خبردار آئندہ کو یہ تمنا بھی نہ کرے کہ بغیر نیکی کے جنت میں جا سکتا. اللہ نے جنت کی قیمت رکھی ہے ہمارے صالح اور نہیں, اور معافیت کرنے والے کے لیے جہنم اس طرح بنائی کہ اگر میں بھی معافیت کروں تو میں بھی جہنم میں جاؤں. لیکن اس پیغام کو بالکل واضح کرنے کے لیے, دیکھیے اتنے واضح جملے تھے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن اور واضح ہو جائے. پیغمبر نے کہا سنو, قیامت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی بہتر, میں اس وقت تمہارے سامنے اگر میں نے زندگی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچایا, کسی کا کوئی احساس میرے اوپر باقی, تو وہ ابھی کھڑا ہو کے اپنا بدلہ دے. لیکن اسی خطبے کے آخر میں یہ جملے, ایک ہی خطبہ چل رہا کہ پہلے ہمارے دماغ کے کیڑے جھاڑے پیغمبر, اور پھر بات واضح کرنے کے لیے کہ ادنا پر شک بھی کسی کو نہ رہے. پیغمبر نے کہا سنو میں, اچھا پھر اگلا جملہ احساس لو, اور دیکھو کوئی اپنے دل میں خیال یہ نہ لائے کہ پیغمبر غمگین ہوں گے, دکھی ہوں گے, ان کے دل میں ملال آ جائے اگر ہم پیغمبر سے کچھ مانگیں. یہ خیال نہ لاؤ, میں تو شکر گزار ہوں گا کہ اگر تم دنیا میں مطالبہ کر لو اور آخرت میں مطالبہ نہ کرو. چنانچہ پھر یہ ہے نا کہ اتنی شد و مد کے ساتھ, حتیٰ یہ کہ مجھے اندازہ کہ جملے میں عربی میں پڑھتا, اگرچہ پیغمبر کی زبان نہیں, مدینے کا وہ ماحول بھی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول بیماری کی وجہ سے چنکے کی طرح سے کمزور ہو چکا, بدن بھی پورا کانپ رہا ہے کمزوری کی وجہ سے خطبہ دے رہے, اس کا تو اثر ہی کچھ اور. پھر بھی اگر عربی جملے آتے تو اس اردو کے مقابلے میں زیادہ اثر بنتا آپ کا. ان شاء اللہ اجزا سالوں کے لیے بھی تو کچھ گنجائش رکھنا ہے. خلاصہ اس وقت تو پیغام پہنچا, جب پیغمبر نے یہ کہا تو آپ نے عام طور پر ایک ہی واقعہ سنا, مگر اصل میں تین واقعات دیکھا. پیغمبر مختلف انداز سے بات کر رہے ہیں. چنانچہ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو, سالدہ کے رسول, وہ تین درہم میرے آپ نے بچے, کیونکہ ہم لوگ عموماً یہ روایت مسائل میں پڑھتے ہیں تو مسائل میں ٹکڑا صحیح نہیں بیٹھتا اس لیے چھوڑ دیتے, ورنہ اصل روایت سالدہ کے رسول میرے تین درہم آپ نے بچے. پیغمبر نے کہا کس چیز کے بنتے؟ کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو آپ تین درہم دیں, اور میری شادی ہونے والی ہے, وہ میں نے اب تک اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ سے مانگتے ہو, آپ نے خود ہی کہا. پیغمبر نے بلال سے کہا کہ جاؤ تین درہم دے. دوسرا ایک آدمی کھڑا ہو, سالدہ کے رسول میرے بھی تین درہم آپ سے نکلتے ہیں. کیا کس بات کے نکلتے ہیں؟ یعنی اعتراض نہیں کر رہے. ٹھیک, یہ بھی ایک مسئلہ اسلام میں ہے نا, چار آدمی آ کے دعویٰ کرے تو نہیں, پہلے چیک کرو دعویٰ صحیح ہے کہ غلط. تاکہ وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, اس وقت درہم ختم ہو گئے تو آپ نے میرے حصے سے تین درہم کم کیے, اور کہا تھا مدینے جا کر جب دوسری چیزیں گھوڑے اور سونے بکے گا تو تمہارا حصہ ملے گا, وہ اب تک باقی. پیغمبر نے بلال سے کہا اس کو بھی گواہ وغیرہ تو نہیں منگوا, ہمیں تو بہرحال اپنے مرنے والے کے لیے گواہ چاہیے. وہاں پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی لیکن ایک اصول سیٹ کر رہے ہیں اللہ کا اللہ کا رسول کہ بہرحال یہ معلوم تو کر لو واقعات کیا, پھر وہ واقعات پیش آئے گی, پھر وہ واقعات کہ سویدا اس نے قید یا سودا اس نے قید, ذرا سا نام میں وہ کھڑا ہو کہ اللہ کے رسول جس دن آپ طائف سے واپس آ رہے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول طائف گئے, وہاں سے آ رہے تھے سارا مدینہ استقبال کے لیے نکلا, اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, آپ اونٹ پر بیٹھے تھے, عصا تھا اس سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے, وہ عصا میرے بدن سے ٹکرا گیا, کیونکہ یہ والا ٹکڑا بہت مشہور مختصر کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک, یہ اگر تمہارا حق باقی ہے تو لے لو مجھ سے بدل. ایک مرتبہ حضرت عمر بڑے جوش کے عالم میں اس آدمی کو ڈالے, سب کیسا آدمی ہے اس بیماری میں پیغمبر کو اس کی زحمت دے رہا, تو بات بھی تھی تو ختم. اس نے کہا کہ آئے ہوں اللہ کا رسول منع کر دے, میں تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا, پیغمبر کے بار بار کہنے سے کھڑا ہوں. پیغمبر نے پھر کہا, عمر ہٹ جا, قیامت کے بدلے سے تو دنیا کا بدلہ اچھا, یہ اپنے لیے نہیں ہے صاحبان ایمان, یہ کچھ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. اتنا یہاں سے وہاں تک سب کا حق مار کے کیا سوچ کے قیامت میں جا رہے ہیں, جب وہاں کوئی حساب کتاب آپ کوئی مرحلہ نہیں. ایک مرکز پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بدلا لو, تو کہا کیسے لو, عطا تو آپ کا, ابھی تک یہ عطا رسول کے گھر میں ہے, آج ہفتہ ہے نا, اتوار کو یہ عطا پیغمبر کے گھر سے نکلے گا, ابھی تک تو ہے نا, کابلاج جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہو میرا عطا بھجوا دے. وہ عطا لایا گیا, گھر کے عطا جیسے ہی فاطمہ نے دیا اور وجہ پتا چاہیے شہزادی زارو قطار ہونے میں, لیکن فی الحال تو واقعات مکمل کرنا, یہ عطا جیسے ہی آئے پیغمبر اس آدمی کو دی. پھر اس کی خواہش کہ اس وقت میرا اوپر کا بدن کھولا اور پیغمبر نے اوپر کا بدن بھی کھول دیا, بے اختیار روتے ہوئے بدن رسول کے بوسے لینے لگے. کہا کے رسول, کہا میں اور کہا آپ سے بدلے کی بات کروں, یہ تو فقط اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا کہ آپ کے بدن کو بوسا لینے کا موقع ملے, لیکن واقعہ تو ایسے مرحلے میں ختم ہوا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوشی تھی, کہ اللہ کا رسول جب کرتا کھلا تو اور نظر آ گیا بدن کتنا کمزور, مگر پیغمبر ہفتے کے قیامت اور قبر اور پل استراد کے آزاد کے حوالے سے ایسا اصول طے کر رہے ہیں کہ پہلے زبان سے بھی اتنے سخت جملے کہہ دیے کہ کسی کے دماغ میں یہ شیطانی کیڑا نہ رہے, اور پھر باقاعدہ اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ کچھ ہے عذاب قیامت میں حقیقت, کہ اللہ کا رسول تین بار یہ جملہ دوہرا کہ قیامت کے بدلے سے دنیا کا بدلہ اچھا. مگر پیغمبر نے جب یہ دیکھا, دیکھیں یہ پیغمبر کی حکمت دانائی دانش مندی, یہ جملے بھی توہین رسالت, لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سیٹ ہے. پیغمبر نے دیکھا کہ سارا ماحول جو ہے اب یک طرفہ ہو گیا آخری ٹکڑے کی وجہ سے. پہلے جو جملے چل رہے تھے لوگوں کے ذہن میں احساس پیدا ہو رہا تھا کہ گناہ کتنی بری چیز, حق مومن گردن پہ لے جانا کتنی بری چیز, کہ رسول تک گھبرا رہے ہیں کہ کسی کا آپ لے کے نہ جائیں. آخر میں واقع آئے تو ایسا خوشی کا رونا دھونا ہو گئے کہ پیغمبر نے دیکھا کہ سارا تاثر ختم ہوتا جا رہا ہے, بات ختم ہو جا ہوتی جا رہی. جناب پیغمبر نے کہا الٹی بات بھی سن لو, اب الٹی بات بھی سن لو, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے میرا حق دبایا ہوا تو وہ بھی یا تو مجھے ابھی ادا کرے یا مجھ سے ابھی معاف کروا لے, ایسا نہ ہو کہ میدان قیامت میں اسے دینا پڑے. ابھی تک تو ٹھیک ہے, میں نے اگر کسی کا حق لیا تو لے, اب دوسرا پہلا کہ اس مجمع کو یعنی یہ تو تاثر نہ بنے نا, جیسے نعوذ باللہ ون وے ٹریفک کے رسول ہی کے اوپر سب دوسروں کے حق کا الٹا مسئلہ بھی, کہ اگر میرا کوئی حق کسی پہ باقی بچتا ابھی دے دے مجھے یا مجھ سے معاف کرا لے, ورنہ قیامت کی رسوائی ہوگی. ایک آدمی ایک کونے میں کھڑا ہو, کاٹنا کے رسول اگر اس وقت کوئی آدمی آپ کے حق کی بات کرے تو یہ کہیں اس کی قیمت تو نہیں ہو جائے. مثلا ایک آدمی کہے کہ میں نے آپ کا مال چوری کیا, تو جو یہ آدمی مجمع عام نے اعلان کرے کہ یہ خود ایک گناہ نہ بن رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک اصول کہ اپنے گناہ کو حد تک انسان چھپاؤ, مگر جب مسئلہ حقوق کو ناپ کھائے تو یہ نہیں چل سکتا. پیغمبر نے کہا نہیں, گناہ نہیں ہوگا, ہاں پبلک مجمع کے سامنے وہ یقیناً ذلیل ہوگا, مگر کس مجمع کی ذلت برداشت کر لو, قیامت کی ذلت کو سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں تو پھر بھی 100, 200, 500, 1000 آدمی ہے نا, تو اگر یہاں چھپا گئے قیامت میں نامہ اعمال کھلے تو کان جا کے رکھو. ایک دن مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا, میں نے 3 درہم اس میں سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال کے چوری کر لی, اب میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ میں نے تجھ پر یہ معاف, لیکن سنو اور بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول, کیا خالی پیسے والے ہی گناہ بتانا, نہ نہیں اور بھی کوئی خرابی, تو اس آدمی کھڑا ہوا اللہ کے رسول, میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، اور دوسروں کی غیبت کرنے کا مجھے بہت شوق، اور بہت سلام. کچھ لوگ ہیں نا کہ ماں بہن کی گالی کے بغیر تو اپنی ماں سے بھی بات نہیں کر سکتے، خاص طور پر دکانوں میں بیٹھنے والی دکانداروں کی زبان کتنی فحش اور بےہودا ہو جاتی. میں اس لیے آپ کے سامنے حقیقت بتا رہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی علاج بتا دیں. پیغمبر نے کہا میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری ان تینوں خرابیوں کو دور کر دے. اور مدینے میں اس کے بعد اس سے زیادہ خوش زبان عام آدمیوں میں کوئی اور نظر نہ آئے. غرض یہ کہ پورے ہفتے کے دن کا ماحول دیں، گناہ یاد دلائے جا رہے، گناہ کی معافی کی بات ہو رہی، توبہ کا تذکرہ کیا جا رہا، دماغ میں رینگنے والے یہ کیڑے نکالے جا رہے. مگر اس خطبے نے پیغمبر کو تھکا بہت دیا، کتنا لمبا خطبہ ہو گیا. اب اللہ کا رسول جب گھر آئے تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر کی طبیعت اور خراب ہو، یہاں تک کہ اتوار کی صبح نمودار، اتوار کی صبح پیغمبر کی طبیعت شروع سے ہی بڑی گری گری لگ رہی ہے. یہاں تک پیغمبر نے پہلے دن سختی سے ایک بات کہی، اتوار کے دن رسول کی طبیعت کی خرابی دیکھ کر بعض ازواج رسول برداشت نہ کر پائے اور پیغمبر کی ہدایت کی خلاف ورزش کر بیٹھے. پیغمبر نے پہلے دن جب سے بیمار پڑے کہا تھا دیکھو اس بیماری نے مجھے کوئی دوا نہ دی. وہ رسول جو ہر جگہ کہتے ہیں جب تک کہ دوا نہ لو گے اللہ شفا نہیں دے، کسی خاص وجہ سے کہا اس بیماری میں کوئی دوا نہ دی. تقریباً 10-11 دن ہو گئے رسول کی بیماری، اتوار کی صبح طبیعت کتنی خراب ہے کہ آخر ازواج رسول نے پیغمبر کی دوا دی. اگرچہ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ دوا بنائی تو ایک انتہائی محب اہل بیت شخصیت یعنی اسماء بنت حمید، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے ہوئے تھے ہجرت پر اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ، تو وہاں حبشہ کے لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی بیماری میں جن جڑی بوٹیوں کو ملا کے گھول کے دوا بناتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ دوا مجھے پتا ہے، وہ میں نے بنائی. مگر اسماء نے دوا ضرور بنائی کچھ روایتوں، ابن سعد نے اپنی طبقات میں لکھا کہ دوا تو اسماء نے تیار کی، مگر پھر اسماء نے یہ دوا ازواج رسول میں سے کسی کو دی. انہوں نے یہ دوا پیغمبر کے منہ میں ڈالی. پیغمبر خوشی کے عالم، جیسے ہی پیغمبر نے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ کہا کہ مجھے دوا کیوں دی گئی. گھبرا کے ان ازواج رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ کی طبیعت کتنی بگڑ چکی کہ ہم سے برداشت نہ ہوا، اس لیے دوا دی. پیغمبر نے کہا اگر یہ دوا مجھے دی تو میں یہ دوا سب کو پلاؤں. جتنے لوگ اس وقت حجرے میں موجود تھے سب کے بارے میں کہا، سب کا منہ کھول کے زبردستی یہ دوا ان کو دے. ایک بار نگاہ حضرت عباس پر پڑی جو رسول کے چچا تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس وقت نہیں تھا، یہ میں ابھی ابھی آیا ہوں جب یہ دوا کا واقعہ ختم ہو گیا. اچھا اگر تم اس میں شریک نہیں تھے تم کو میں اس سے معاف کرتا ہوں. یہ واقعہ طے شدہ. علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ بیمار آدمی ذرا نازک مزاج ہو جاتا تو یہ رسول اس بیماری کی وجہ سے ذرا نازک مزاج ہو گئے، اس لیے ایسی ضد تھی سب کو پلاؤں. پھر کہا لیکن یہ اصل میں نازک مزاج ہی نہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ لطافت سبع. اب آپ کہیں گے پہلے یہ لفظ سمجھائیے پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کہیں گے شبلی. وقت نہیں ہے اس لیے کہ سوا گھنٹے کی تقریر ہو چکی، مسلسل آج تیسری تقریر ہے جو 1.5 گھنٹے سے بھی کچھ منٹ آگے چلی جائے گی موضوع مکمل کرنے کی خاطر. چنانچہ غور کیجیے کہ نازک مزاج ہی نہیں تھی لطافت سبا. ہمارے علماء نے کہا نہیں اس میں ایک پیغام اور تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بتانا چاہتے کہ دوا ہر مرض کا علاج کر سکتی ہے، مرض موت کا علاج نہیں کر سکتی، یہ پیغام دینا تھا. چنانچہ بتانا تھا کہ کیونکہ مجھے مرض موت یہ دوا سے بھی دور نہیں ہونا. اچھا ہم اور آپ کو دوا آخری وقت تک لیں گے، ہمیں کیا پتا کون سا مرض موت ہے اور کون سا صحت. مگر اصل میں پیغمبر یہ بات ہمارے شیعہ علماء نے لکھی کہ یہ بتانا تھا کہ جب موت آ جاتی ہے تو نہ طبیب کام آتا ہے، نہ طب کام آتی ہے، نہ دوا کام آتی ہے. مگر بعض علماء نے اس میں ایک پہلو اور نکالا کہ شاید رسول کو اندازہ ہو گیا اٹاقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اب وہ ایک الگ سینسیٹیو موضوع، یہ اتوار کی صبح پڑا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتوار کی دوپہر سے پیر کی دوپہر تک جب پیغمبر کا انتقال ہوا، پیغمبر اپنے حجرے کو سب سے خالی کروا لیا. تب تک تو لوگ آتے جاتے تھے جس میں رشتے دار تھے، اب بجو علی اور فاطمہ کے میرے پاس کوئی نہیں رہے. اس واقعے کے بعد اتوار کی دوپہر سے گرچہ ہماری روایت سے تو یہ کہ شروع سے ہی پیغمبر حجرہ سیدہ میں مگر بار لوگ آ رہے جاننے والے دوست ملاقاتی رشتے دار جن سے ازدواجی رشتہ ہے سب آج آپ سے بالکل پابندی کوئی آئے گا نہیں صرف علی ہیں اور فاطمہ چنانچہ اتوار کی دوپہر علی کو اس حجرے میں بلائے علی کی گود میں سر رکھے پیغمبر اس طرح لے کہ تقریباً 24 گھنٹے یا علی کی گود میں رسول ہے یا فاطمہ ہے علی سے کچھ اور کام کے لیے جانا ہے پھر نمازوں کا مسئلہ ہے پھر آرام کا مسئلہ ہے تو باری باری بیٹی اور داماد البتہ اس دوران ایک بار جب خود رسول علی کی گود میں لیٹے تھے بلال کو بلایا اور بلال سے کہا کہ بلال میرے حجرے میں جاؤ پیغمبر نے اپنے حجرے کی چابی بلال کو دے دی خود آ گئے فاطمہ کے حجرے میں اب جاؤ میرے حجرے میں اور یہ 15 چیزیں لے کے آؤ میری زیرا لے کے آؤ میرا خود لے کے آؤ جو سر پہ پہنا جاتا میرا عالم لے کے آؤ جس کا نام ہے حقام میری ذوالفقار لے کے آؤ میری چادر لے کے آؤ یمانی چادر میرا لوٹا لے کے آؤ حضرت بلال ہیں پیغمبر کے چچا حضرت عباس بھی ابھی کہتے میں نے اس سے پہلے زندگی میں رسول کا لوٹا نہیں دیکھا لوٹا جب کمرے میں آیا تو اتنا نور تھا کہ سارا اجرا اس سے جگمگا گئے خیر میرا لوٹا لے کے آؤ اور اس کے بعد میرے عصا لے کے آؤ پیغمبر کے پاس ایک عصا تھا ایک چھڑی دونوں منگوا میرے دونوں امامے لے کے آؤ پیغمبر باری باری دو امامے پہنتے میری 3 ٹوپیاں لے کے آؤ پیغمبر کے پاس 3 ٹوپیاں تھیں مدینے میں الگ ٹوپی پہنتے عید و بقرعید پر الگ ٹوپی پہنتے اور سفر میں الگ ٹوپی پہنتے دونوں امامے لاؤ تینوں ٹوپیاں لاؤ میرے وہ دو پیرہن لے کر آؤ دو لباس جن میں سے ایک شب معراج پہن کے رسول آسمانوں پہ گئے اور ایک جنگ احد میں پیغمبر نے پہنا جس دن پیغمبر زخمی ہوئے بادشاہ اور جہاد کا خون اس لباس کو لگا دیا تو کہا کہ میرے دونوں امامے لاؤ میری تینوں ٹوپیاں لاؤ میرے دونوں پیرہن لاؤ پیغمبر کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے دو جوتیاں تھیں کہا یہ دونوں جوتیاں لے کر آؤ کہا مورخ نے لکھا کہ ایک بند جوتی تھی ایک کھلی جوتی دونوں منگوا دی میرے دونوں خچر لے کے آؤ اچھا ان میں سے ہر ہر چیز کا ایک نام دی لیکن نام لینے کا وقت نہیں میرے دونوں گھوڑے لے کے آؤ میری دونوں اونٹنیاں لے کر آؤ خاطبہ اور صحابہ اور وہ جو دراز پوش ہے ایک جانور خچر اور گدھے کی مانند یاپور جس کا نام ہے یہ 15 چیز بلال سے کہا کہ لے کے آؤ بلال گئے لے کر آئے پیغمبر اس وقت علی کی گود میں سر رکھ کے لیتے کہا اے علی یہ 15 چیزیں تو ابھی اپنے قبضے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چھین لی جائے یہ بھی چھین لی جائے انہیں تو اپنے قبضے میں لے لو اب پیغمبر اس وقت گود میں سر رکھے مولا نے کہا ٹھیک ہے یا حجرے میں رکھ دی جائے میں بعد میں لے لوں گا کہا نہیں پیغمبر کیسے بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں اس حجرے تک میں لوگ داخل ہو جائیں کہا کہ نہیں ہے جاؤ اس وقت میری زحمت کا خیال نہ کرو یہ چیزیں لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دی علی اٹھنے کو راضی نہیں ہو رہے پیغمبر بیمار ہے غشی کے عالم میں ہے بے آرام ہو اور میرا مولا بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ حجرہ ہے میرا حجرہ یہ تو محفوظ ہے اگلے ہی دن تو دروازہ چلے گا سرانہ لوگ اس حجرے میں داخل ہو گئے تو لے جاؤ اس کے بعد جب میرا مولا بادل ناخواستہ مگر حکم رسول کی وجہ سے دل خواستہ بادل خواستہ بھی ہیں بادل ناخواستہ بھی یہ ساری چیزوں کا قبضہ لیا انہیں محفوظ جگہ رکھ کے آئے اور جھکے تاکہ پھر پیغمبر کے سر کو اپنی کھول سکے تو پیغمبر نے کہا 16 چیز ابھی لو اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دینا پیر کے دن پیغمبر کا انتقال ہونا اتوار کی سحر اور مغرب کے درمیان یہ ساری امانتیں ادھر سے ادھر دی جا رہی ہیں میرے مولا انگوٹھی بھی پہنی اب اس وقت اللہ کے رسول کہا کہ میرے اہل بیت کو اس گھر میں جمع کر اور میرے خاندان والوں تھوڑی دیر پہلے تو صبح سے پابندی لگا دی تھی یہ لوگ آ گئے خاص خاص لوگ شہزادی تھی عبداللہ ابن جعفر سیار تھے عباس اور پیغمبر نے کہا کہ اے علی وہ تو نہ لکھا جا سکا جو میں لکھوانا چاہتا تھا مگر ایک عہد نامہ جو اللہ نے مجھ سے شب معراج لیا تھا اور آج میں تجھ سے لیتا ہوں اور اس میں مولا کا کئی پابندیاں رسول نے لگائی لیکن وقت بھی نہیں ہے موضوع بھی سنسیٹیو ہے بس آخری مرحلوں پہ ہم آ گئے کئی پابندیاں لگائی آئے علی تم پر یہ ظلم ہوگا وعدہ کرو خاموش رہو میری بیٹی پہ یہ ظلم ہوگا, وعدہ کرو تم خاموش رہو گے. اور پھر ایک ایک کر کے کئی چیزیں, پھر اس کے بعد عام چیزیں بتائیں, حج میں یہ تبدیلی کی جائے گی, وعدہ کرو خاموش رہو, فلا حلال کو اس طرح حرام کیا جائے گا, وعدہ کرو, خاصا لمبا ایک وصیت نامہ. اور علی صرف عہد لیا, بعد میں علی نے کئی دفعہ کہا دل جاتا ہے کہ آپ کو مگر جو رسول عہد لے چکے, اب یہ پورا عہد بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ زندگی اور توفیق رہی تو آئندہ سال اتوار اختتام کو پہنچا. اگلا دن آ گیا پیر کی صبح. پیر کی صبح وہ دن تھا اگر کہ اردو محاورہ رسول کے لیے تو مناسب نہیں تھی کہ چراغ اجھنے سے پہلے آخری مرتبہ ایک دفعہ بھڑکتا. پیر کی صبح پیغمبر کی طبیعت خاصی سنبھل گئی. اب پیغمبر نے کہا کہ کوئی حسن اور حسین کو لے کے میرے پاس آئے. حسن اور حسین کو جب مسجد سے لایا گئے تو سارا مجمع آ گئے, مگر سب دروازے پہ رک گئے اس لیے کہ پیغمبر نے کل سے منع کیا. حسنین نانا کے پاس پہنچے, حسین نے نانا کے منہ پہ مورک, حسن نانا کے پائیں لیے. ایک مرتبہ اللہ کا رسول یہ منظر دیکھتا ہے, مولا کہتے میں آگے بڑھا. پیغمبر اتنے کمزور ہیں کہ پیغمبر کا بدن گود میں لینا پڑتا, اور یہاں دونوں بچے اور اب تو عمرے بھی 6 اور 7 سال پیغمبر پہ آ کے دیتے. میں آگے بڑھا تاکہ ان کو ہٹاؤں, پیغمبر کو اذیت اور بے آرامی ہوگی. پیغمبر نے کہا ابو الحسن کیا کر رہے ہو, کہا کہ رسول آپ اتنے کمزور ہیں, دو بچے آپ کے اوپر آ کے لیٹے. کہا کہ اس وقت کتنی راحت و آرام مجھے مل رہی ہے, زندگی میں کبھی نہیں ملی. اور پھر کہا بیٹا حسین تیرا نانا دنیا سے جاتے جاتے تجھ سے بھی کچھ عہد لینا چاہتا. حسین اور حسن کا رونا شروع ہو, یہ روایت کا جملہ گزرے کوئی بہت بڑے بڑے تو نہیں ہے نا, یہ آواز بچوں کے رونے کی آواز جب دروازے پہ پہنچ تو بے اختیار جو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو رہے ان کے رونے سے پیچھے والے رہے, ساری مسجد میں کوہرام مچا ہو گیا. ابھی پیغمبر زندہ تھا مگر حسنین کی گفتگو, یہ گفتگو بھی لمبی ہے. یہ ساری چیزیں وہ اشارے میں کر رہا ہوں کہ میں بات کو سمیٹ کے آخری منزل تک لا رہا ہوں, ورنہ ابھی اس میں بہت باتیں رہتی ہیں. اور اسی گفتگو کے بعد حسن اور حسین کو ایک بار پیغمبر نے اپنی آغوش سے اترنے کا حکم دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ملک الموت آنے والا, اور اب باری ہے اس وقت فاطمہ الزہرا. کل یعنی صبح کا وقت فاطمہ سر کو گود میں لیتی ہے, دوپہر کے بعد کیا صبح کا وقت چل رہا. فاطمہ نے بابا کے سر کو اپنی گود میں لی, حسنین کو پیغمبر کے اوپر سے وہ سارے عہد اور پیمان کے بعد اتار دیا گیا. پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئی. یہ وہ کیفیت ہے جسے کہا جاتا ہے موت کی خوشی. شہزادی گھبرا تھا پریشان. ایک مرتبہ اچھا شہزادی اور پیغمبر کے کتنے آخری زمانے کے واقعات آپ کو ایک ہی سنتے ہیں, ایک جملہ کہا تو فاطمہ رونے لگی, اگلا جملہ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگی. اب آپ نے بتایا بابا نے کہا تھا سب سے پہلے میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں رونے لگی, اور کہا میں تم سب سے پہلے اور بھی کئی واقعات. ایک تو بڑی عجیب روایت, کیا بیٹی اب جدائی ہو رہی ہے قیامت میں ملیں گے, فلاں جگہ مجھے ڈھونڈنا, وہاں نہ ہو تو وہاں ڈھونڈنا, وہاں نہ ہو تو وہاں ڈھونڈنا. مگر چونکہ یہ روایت بڑی عجیب شہزادی کے حوالے سے اس کو سمجھانا بھی پڑتا, اس لیے میں نے چھوڑ دی. اب آخری مرحلے 1.5 گھنٹہ ہونے میں بھی 5-7 منٹ رہ گئے. شہزادی نے دیکھا بابا اس وقت موت کی خوشی میں, نعوذ باللہ موت کی تکلیف نہیں کہہ رہا, موت کی خوشی. شہزادی کی خواہش ہے کہ بابا میری جانب آخر وقت تک متوجہ رہے, کیسے باپ کو اپنی طرف متوجہ کر. جب کوئی آدمی ایسی حالت میں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا پسندیدہ تذکرہ چھیڑ دیں, کوئی ایسا نام اس کے سامنے لیتے ہیں جو اس کو بہت پسند ہے تاکہ وہ آنکھیں کھول کے آپ کو دیں. شہزادی کو پتا ہے کہ میرے بابا کو اس دنیا میں کلام میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ابو طالب کا کلام ہے. چنانچہ وقت سے آخر شہزادی نے بابا کو خوشی میں پائے تو چھپ کے اپنے دادا اور پیغمبر کے سیدھا ابو طالب کا شعر پڑھنا شروع کر دیا. رسول وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا, یہ یتیموں کا فلجہ اور کمزور عورتوں کا سہارا. بس ابو طالب کا شعر سننا تھا پیغمبر بہت مشکل سے, لیکن آنکھیں کھول دی. کہا بیٹی تو نے اس وقت مجھے میرا چچا یاد دلا دیا دیش کے, لیکن ایک بات ہے عقیدتیں اور محبتیں دیکھنا پڑے گا کس وقت کیا تھی. جیسے وقت نماز آ گئے اور آپ نے کہا کہ نماز قضا تو ہو رہی ہے لیکن ہم اس وقت مولا حسین کا ماتم کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک ذکر ہے. چنانچہ ایک ذکر ہے تو اس کی خاطر دوسرا ذکر قربان ہوگا, یہ تو نہیں چلے گا نا. ابو طالب سے کتنی محبت ہی آخر ہو. مگر اگلا جملہ بہت عجیب, کہا بیٹی اس کلام سے بہتر کلام کیا ہوگا, لیکن یہ وقت جب مرنے والا دنیا سے جا رہا ہوں قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے تو یہ والی آیت پڑھ. کون سی آیت؟ جس سے میں نے آج کی تقریر شروع کی. آل عمران کے سورے کی 144 آیت پیغمبر نے خود پڑھی اور کہا بیٹی یہ وقت ابو طالب کا شعر, اگر یہ وقت شعر پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کا. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, محمد بھی ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. اب ان ماتا قتل, کیا اگر یہ مر جائیں یا مار دیے جائیں, ان قلب تم الا اعقابكم, تو تم اپنے پرانے راستے میں چلے جاؤ. ومن ينقلب على عقبيه, اب سن لو, اگر محمد کے بعد کوئی پرانے راستے میں چلا گیا, لن یضر اللہ شیئا, تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. فیجزی اللہ الشاکرین, اللہ قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یا شکر سے مقصد شکر للہ نہیں, سورہ زہر کا شکر, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرًا و اما کفورًا, سیدھے راستے پر رہنے والے کو شاکر کہا ہے سورہ زہر, اللہ ان کو اجر دے. کعبے کی جی آیت کو, تو ہر عبادت, نماز ایک عبادت, ماتم ایک عبادت, عقیدہ خانی ایک عبادت, مجلس ایک عبادت, جلوس ایک عبادت, ہر عبادت کا ایک محل ہوتا. پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھوا, اور جب دوبارہ پیغمبر خشی میں چلے گئے تو وہ واقعہ ہوا کہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور پتا چلا ملک الموت کی اجازت جاتا. آخری جو ملک الموت آیا, اللہ کے رسول آپ اجازت دیں گے تو روح قبض کر سکتا. پیغمبر نے کہا میں تیار ہوں. 28 صفر سن 11 ہجری تقریباً زہر کا وقت اور 30 بجے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اہل بیت اثار کا ماتم شروع ہوا. مولا نے وہ خطبہ دیا جو آج کی نہج البلاغہ میں, اور شہزادی نے وہ گریہ کیا جو آج کی تاریخی کتابوں میں. مگر اس موقع پر دو قیدی آوازیں آئیں. پہلی آواز تھی اہل بیت کو پرسے والی آواز, علی نے کہا یہ خضر نبی. دوسری آواز تھی شیطانی آواز, مگر کیسے بتا چلا شیطانی آواز؟ مولا نے کہا یہ آپ نے کم سنا ہو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان کبھی لوگوں کو دشمن اہل بیت بنا کے بہکاتا اور کبھی لوگوں کو غالی بنا کے بہکاتا. یاری کہہ دو تو اب نماز کی بھی ضرورت نہیں. آواز آئی خضر کی آواز کے فوراً بعد, اس طرح سے کہ لوگوں کو لگا ایک ہی آواز چل رہی. پہلی آواز کی آیا اہل بیت رسالت ہمارا پرسن, دنیا سے وہ گیا جس کی نہ مثل ہے نہ نظیر, تو خاموش. دوسری آواز ہے کہ خبردار رسول کو غسل نہ دینا. غسل تو دیا جاتا ہے نجیس آدمیوں کو, یہ تو طاہروں کو طاہر. جیسے یہ جملہ سنا مولا جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے. خبردار کو اس سے توجہ نہ دے, یہ شیطان کی آواز ہے. طاہر اور مطاہر ہونا الگ ہے, آیہ تفسیر الگ ہے, مگر خود پیغمبر کہہ کے گئے کہ مجھے غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے, مردے یمانی اور دفن کرنا ہے. لیکن کتنا شیطان کی آواز نے عقل کو قبول کرتا ہوا نقطہ کہا کہ غسل تو ان کو دیا جاتا ہے جو نجیس ہو, اور جو تفہیرہ کی سند لی اس کو غسل کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے اگر خون نکلے تو وہ تو پاک ہونا چاہیے. لیکن یہی جس کو مولا نے کہا, یعنی کوئی پہچان بھی نہ سکا کس کی آواز, کیا یہ شیطان کی آواز ہے؟ خبردار اس پہ توجہ نہ دینا. پاک ہونا الگ چیز ہے, حکم شریعت الگ چیز ہے. اب یہ والی چیز عورتوں کی نجاست میں کتنی چیزیں عورتیں اپنے آپ سے حرام کر لیتی. دین و شریعت اس وقت بھی شیطان باز نہ آیا جب پیغمبر کی میت کا مسئلہ, اور ایسی عقل کو لگتی ہوئی دلیل کہ مولا نہ ہوتے تو ہم تو پہنچ جائیں. اسے کون غسل دے گا؟ یہ تو طاہر و مطاہر ہے یہ جملہ. اگر مولا نے کہا دیا جائے گا غسل, خود مردے یمانی میں کفن پہنایا اور پھر کہا کہ نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا, اسی حجرے میں ان کی قبر تیار کی. مولا نے نماز جنازہ پڑھی. اب سب لوگ تو ادھر نہیں گئے تھے, بہت سے مدینے میں سب سے کہا کہ 10-10 آدمی آ کے نماز پڑھے کیونکہ حجرے میں جگہ نہیں. راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا نے نماز پڑھنے کو کہا یا نماز پڑھائی؟ نہ پڑھائی نہیں. اصول کافی جلد اول کتاب الحجیہ حدیث نمبر 35. راوی نے پوچھا کیوں نماز نہ پڑھ؟ کیا اس لیے کہ ان نبی و امام ایتم و میتم, نبی ہمیشہ امام ہوتا ہے زندہ ہو کے مر جائے. نبی کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر بھی کوئی امام نہیں بن سکتا, مولا بھی امام نہیں بن سکتے. چنانچہ اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی اور اسی حجرے میں علی کو دفن کیا گیا. دب دب کر کے لوگ آ رہے ہیں. یہ سلسلہ پیر سے چلا اور منگل کی دوپہر کو جا کے مکمل ہو. جب نماز جنازہ مکمل ہو تو رسول دفن ہوئی. انتقال 28 صفر کو ہوا, تب پیر منگل 29 صفر کو, اور آج منگل 7 شعبان. یہ بیان مکمل ہوا دفن رسالت کے ساتھ, دفن ہو گئے. مگر آخری دو تین دو وہ جو میں نے تقریر میں کہا تھا. آج 215 تقریروں کے بعد پیغمبر کے دفن کا جملہ آ گیا. یہ نہ سمجھا وہ مجمع جو بعد میں آیا تھا اس کا مطلب سیرت رسول مکمل ہو. جی نہیں, یہ تو حالات چل رہے تھے اس کو بیان کیا, مگر خود یہ آخری دن کے بعد آخری ہفتے کے واقعات ابھی تفصیل سے باقی. میں نے سوچا جب یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ دو جملے کہہ دوں, پتا نہیں سال آئندہ زندہ ہوں کہ نہ ہوں, توفیق رہے کہ نہ رہے. لیکن اگر انشاءاللہ توفیق رہی تو دو چیزیں یاد دلا دیں, تین چیزیں. یہ آخری جو 15 منٹ کے حالات کم از کم ایک پوری تقریر چاہیے, سارے خطبات اور پیغمبر کے دو وصیت نامے کھڑی کے لیے ایک فاطمہ. دوسری بات, ابھی پیغمبر کی زندگی کے بے شمار وہ واقعات رہ جائیں جن کے ساتھ فن نہیں تھا کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ 7 سال کے آج کا. تو ابھی تو وہ واقعات بتائے گئے جو سن کے ساتھ جو باقی رہ گئے, جب وہ معلومات کے اعتبار سے بھی آئے ہیں اس میں کچھ نئی باتیں, اور ہمارے عمل کے اعتبار سے بھی آئے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا موضوع. اور تیسری بات, پیغمبر کی سیرت دفن پہ ختم نہیں ہوئی, یہاں سے لے کے آج تک انتقال کے بعد بھی پیغمبر کے اتنے واقعات کہ 600 صفحے کی کتاب اردو میں لکھی گئی. اور ہمارے عقیدے سے تو امام زمانہ کے آنے کے بعد بھی پیغمبر کے کچھ واقعات, تو دفن بھی دراصل اس ترتیب سے بھی آخری واقعہ نہیں. دفن کے بعد کچھ واقعات پیغمبر کی قبر کے حوالے سے, کچھ واقعات پیغمبر کی رجت کے حوالے سے, ایک یہ بھی سلسلہ باقی. نیز دفن کے آخری ہفتے کے واقعات, اور نیز پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کے متفرق واقعات. لیکن فی الحال 215 تقریر پر سرپری صحیح 29 سفر تک 11 ہجری کا واقعہ مکمل ہو گیا کہ اللہ کا رسول اپنے حجرے میں منگل کی دوپہر کے بعد اس وقت دفن کر دیا گیا جس وقت 10-10 آدمیوں کی فرادہ نماز جنازہ مکمل ہو. حجرے میں جگہ بھی نہ تھی, اور 10 سے زیادہ آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ دیں تو بعد والوں کی نماز جنازہ باطل ہو جاتی. جماعت میں تو اجازت ہے کہ آپ اتنا پیچھے ہی جنازے سے کھڑے, فرادہ میں اگر آپ زیادہ پیچھے کھڑے ہو تو غیب مانا جائے گا, اور جنازے اور نمازی کے بیچ میں اگر غیب آ جائے تو نمازیں باطل. یہ بات میں نے جلدی جلدی دو جملے کہے, یہ سارے وہ اعتراض جو پیغمبر کی نماز جنازہ کے حوالے سے کتابوں میں آتے ہیں. اب غرض اس کے بعد کے حالات مجھے نہیں بتانا, مگر پھر بھی ایک جملہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ یاد رہے کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ابھی پیغمبر کی زندگی کچھ کا ایک بڑا حصہ باقی. دوسرے اس لیے کہ شعبان کے مہینے کی وہ تاریخیں آ گئی جو اس امام سے منسوب ہے جس کے زمانے میں رسول آنے والے ہیں. تو اگر کہ تفصیلی تقریر کو انشاءاللہ آئندہ منگل شب 15 شعبان کہیں خارگر میں کہیں کروں گا, جو خاص زمانے کے امام کے بارے میں ہوگی, شب ولادت, شب نیما شعبان. مگر مہینہ شروع ہو چکا ہے, بلکہ مہینے کا دوسرا ہفتہ, ذرا وہ رب کر. اور تیسرا, بہرحال آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ کا رسول ان سارے مسائل کے باوجود سب سے زیادہ توجہ کن مسائل میں دیتا ہے. روایت یہ, اگر یہ بھی عرض کر دوں کہ فاطمہ زہرا سے جو وصیت رسول نے کی, جس سے ایک جملہ میں نے پڑھا نا کہ قیامت میں جب میں وہاں ملوں گا ورنہ وہاں ملوں گا ورنہ وہاں ملوں گا, جملہ اس کا وضاحت بھی کرنا پڑے. تو ساری باتیں سن کے بعد جیسے بتائی رسول کہ وہاں نہ پاؤ تو وہاں پا لیں, دیکھ لینا کیا بابا آپ کو مل جائے, مجھے میری ماں کہاں ملے گی. یہ بھی ایک سوال کیا تھا فاطمہ نے اس میں, وہ انشاءاللہ سالے آئیں گا. اگر کسی کو جلدی ہے تو حیات القلوب جلد 2 میں پڑھ, اس میں یہ پوری روایت ہے, ساری کی ساری روایت ہے. مگر جتنی محبت فاطمہ کو باپ سے یقیناً اتنی نہ صحیح, تو پھر بھی اس کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں سے. ماں اور بیٹی ویسے تو قیامت میں ملنے والے ہیں, مگر ایک مجھے اسی دنیا میں ملنے والے ہیں. کب ملنے والے ہیں؟ جب اللہ کا رسول دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ رجب کے زمانے میں رسول کو آ کر اپنے 13 اولادوں سے یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ میری امت نے تم سے کیا کیا ظلم. جس وقت اللہ کا رسول دوبارہ اس دنیا میں آئے گا, امام زمانہ کی حکومت ہوگی, پیغمبر کی عدالت لگے گی, کربلا کا میدان ہوگا, 13 معصومین کو آنا. روایت یہ کہ سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ سب سے پہلے رسول بے چین ہو کر کہیں گے میری بیٹی فاطمہ صاحب, جو نہ اس دنیا سب سے پہلے اگر سب سے آخر میں اگر فاطمہ رسول سے جدا ہوں تو موت کے بعد بھی اور رجب کے زمانے میں عدالت رسول میں سب سے پہلے فاطمہ الزہرا پیغمبر کی خدمت میں پہنچتی. بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے مجھ پہ اتنے مصائب نازل کیے کہ سبت الگ یا مصائب الحنا سبت الگ یاد کرنا لیا لیا. بابا یہ دن راتوں میں بدل جاتے لیکن بابا میں یہ سارے مسائل کی تفصیل اس وقت نہیں بتانا چاہتی. اس وقت تو میں فقط فقط ان مظالم میں سے دو کو پیش کر رہی ہوں. فاطمہ کی نگاہ میں سب سے بڑے دو مسائل کو پیش کر رہی ہوں جو وہی دو مسائل ہیں جو اس دنیا میں فاطمہ بابا کے سامنے پیش کرے گی اور آخرت میں بارگاہ الہی میں جب بلایا جائے گا وہاں بھی یہ دو ثبوت لے کے جائیں گی. کیا دو ثبوت ہیں؟ کہ ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو بابا ذرا دیکھیے آپ کی امت کے ہاتھوں مجھ پہ جو مسائل پائے گئے اور دوسرے اپنے پوتے علی اظہر کا ننا سا لاشا جو اس وقت بھی گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھڑا ہوا ہوگا. ایک بار ایسا ماحول بنے گا کہ امام زمانہ سے لے کے رسول خدا تک ہر ایک رو رہا ہے مگر روتے روتے راوی نے چھٹے امام سے پوچھ لیا اتنا اور بتا دیجئے کہ آخر فاطمہ زہرا اپنے پوتے کو لے کے آئیں.